کہ حضرت نے جیسے مسئلہ بیان کیا اس پر عمل کرو. آپ پیاز اور گاجر مولی بیچے ہمیں منظور ہے, یہ دکان بند کر اس کی ضرورت نہیں. الحمدللہ عورتوں میں بھی ایمان ہے, غیرت ہے, دینی جذبہ ہے. مسئلہ جب بیان ہو جائے اللہ ہر طرف سے اس کے امدادی پیدا فرما دے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے ہیں. شاہ عبدالعزیز بڑے ہیں, شاہ عبدالغنی ہے, شاہ رفیع الدین ہے, شاہ عبدالقادر ہے. سنا ہے ایک بیٹا ان کا عبدالسلام بھی تھا جو غیر عالم رہا ہے, مورخین نے حالات میں لکھا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت صاحب کے بڑے بیٹے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے والد سے تمام علوم میں بلند و برتر. شاہ عبدالعزیز کی عمر 14 سال تھی جب شاہ ولی اللہ صاحب فوت ہو گئے, لیکن 14 سال کی عمر میں تمام علوم کی تکمیل کر چکے تھے. اور جب درس میں بیٹھ گئے تو دہلی کی گلیاں اور کوچے تنگ پڑ گئے, اتنا رش ہو گیا. ایسا کامیاب درس دیا ہے. 25 سال کی عمر میں حضرت کو نظر لگی, بیٹھ نہیں سکتے, سینے میں درد ہوتا, کتابیں طلباء کی اور ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی, ویسا ٹہلتے تھے. 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن مجید کی باقاعدہ تفسیر تو نہیں لکھی, البتہ حضرت جو قرآن کا درس دیتے تھے وہ کسی لائق فائق شاگرد نے جمع کیا ہے, اور وہ تفسیر عزیزی جو فتح العزیز کے نام سے مشہور ہے, 3 پاروں کی, آخر سے 2 پارے ہیں, 29واں 30واں, شروع کا پہلا پارہ مکمل ہے, اور دوسرا پارہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی چند آیتوں تک ہے بس. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو شاید کافی حد تک قرآن مجید کی تفسیری خدمت کا حق ادا ہو جاتا. کافی حد تک, پورا تو نہیں ہو سکتا, مخلوق خالق کا حق پورا ادا نہیں کر سکتا. حضرت صاحب کی دیگر تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کا یہ درس مکمل ہوا ہے, کیونکہ فتاوی عزیزیہ میں سورۃ صافات کی تفسیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میری تفسیر کا درس جو جمع ہوا ہے سورۃ صافات میں, وہاں میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. اور سورۃ صافات تو 2300 پارہ ہے, تو محفوظ 3 پارے تقریبا. یہ شستہ برجستہ فصیح بلیغ فارسی ہے, قابل لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس وقت تفسیر عزیزی 3 پارے عربی اردو دونوں فارسی دونوں مل رہے ہیں, اور یہ 11ویں صدی اور 12ویں مکمل ہو رہی تقریباً, کیونکہ 1239 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے, 1230 میں شاہ عبدالقادر فوت ہوئے ہیں. اور 1233 میں شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا ہے. شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر یہ دونوں حضرت کے چھوٹے بھائی, شاہ عبدالقادر سب سے چھوٹے ہیں. ان دو بزرگوں نے اردو ترجمہ قرآن اور مختصر حواشی لکھے, شاہ رفیع الدین نے بھی اور شاہ عبد القادر دہلوی، اس میں اختلاف ہوا ہے کہ کس نے پہلے لکھا ہے. راجح یہ ہے کہ چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر نے پہلے لکھا ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں شاہ عبد القادر کا یہ ترجمہ اور مختصر حاشیہ جو موضح القرآن کے نام سے مشہور ہے، اس کو سامنے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کائنات کے سارے علوم اسی سے نہ آتے ہیں. فصیح بلیغ اردو ترجمہ ہے، مختصر حاشیہ ہے، جگہ جگہ. گیارہ سو میں یہی زمانہ ہے، طرابلس کے اندر ایک عالم ہوئے ہیں اسماعیل حقی. اسماعیل حقی برسوی، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے روح البیان. صوفی آدمی ہے بہت بڑا اور قوالی کا بہت شوقین تھا. رات کو مجلس لگاتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے قوالی ہوتی تھی. علماء نے فتویٰ دیا کہ قوالی جائز نہیں ہے، تو یہ ناراض ہو کے طرابلس کے جزیرے میں منتقل ہوا اور وہیں پھر تفسیر مکمل کی ہے اور انتقال ہوا ہے. یہ روح المعانی سے تھوڑا سا پہلے ہے، بس 30-40 سال پہلے ہے. روح المعانی 1270 میں فوت ہوا ہے. آلوسی بغدادی، ان کا نام بھی مفتی محمود ہے. ہاں، روح البیان میں رسائل نجمیہ مکمل ہے اور مثنوی گلستان بوستان مکمل ہے. صوفی اکرام ان چیزوں کو شوق سے پڑھتے ہیں. گلستان بوستان مثنوی مکمل ہے. جیسے صوفیہ کا طرز ہوتا ہے اس طرز کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن دو باتیں عجیب یاد رکھو. نبی یا ولی کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھے اس کو کافر کہا ہے، اور بشریت کے منکر کو بھی کافر لکھا ہے تاکہ بریلویوں کا گھونسلہ ختم ہو جائے. ان کا آدمی نہیں ہے. مولانا سرفراز خان سے مدظلوں نے بعض کتابوں میں ان پر ناحق اٹیک کیا ہے، ایسا نہیں جیسے حضرت نے لکھا ہے. وضاحت ہونا چاہیے کہ وہ بدعتی نہیں تھے. بعض مسائل میں کسی عالم کی رائے ہونا علیحدہ بات. یہ دو مسئلے میں طلباء کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ شیخ القرآن مولانا پنجپیر نے سورہ اسراء میں ان کے متعلق جو لکھا ہے اس کا وزن معلوم ہو جائے کہ وہ بات کمزور ہے. اور محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے اسماعیل حقی برسوی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے رائے سنت وغیرہ میں، اس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ وزنی بات نہیں ہے. اہل سنت کے عالم مفسر ہیں، صوفی طرز کے ہیں، لیکن زمانہ حال کے بدعتیوں سے کروڑ درجے افضل اور صاحب ایمان. عقائد محفوظ ہیں. رہ گئی یہ کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی بیان القرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں کہوں قضا فی الروح، روح المعانی مراد ہے، میں روح البیان سے نہیں لیتا. تو ٹھیک ہے، حکیم الامت خود بہت بڑے بزرگ و پیری طریقت ہیں، شکر ہے کہ وہاں سے نہیں لیتے. وہاں سے لیتے تو دیوبندی کی قوالی کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ نے ہمیں بچایا. اور چونکہ روح المعانی روح البیان کے مقابلے میں بہت بڑی تفسیر ہے، تو حکیم الامت نے احتیاط فرمائی، فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين احسن الجزاء، اللہ حضرت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، دیوبندی موقف کو کتنا مضبوط کیا ہے کہ مقدمۃ التفسیر میں لکھا کہ جب میں کہوں قضا فی الروح، روح المانی مراد روح البیان سے میں نہیں لیتا. بہت اچھا ہے آپ نے نہیں لیا، مہربانی کی، ہم تھوڑا لیں گے جگہ جگہ لیکن بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. روح المعانی، یہ بغداد میں ایک محلہ ہے آلوس، وہاں کے باشندے 60 سال کی عمر میں سلطان عبدالحمید خان نے ان کو اپنا کتب خانہ دکھایا. سلطان بہت بڑے عالم، فقی، زبردست مناظر تھے اور اپنے ساتھ حج کے لیے لے گئے. حرمین شریفین بھی حنفیہ کے پاس تھا، واپسی پر اس نے حنفی ہونے کا اعلان کر دیا. اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انہوں نے بلوغ کے وقت خواب دیکھا تھا. بعض جگہ لکھا ہے کہ 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان سارا سمٹ کے ان کی جھولی میں آ گیا. علماء سے تعبیر پوچھتے رہے، کسی بڑے سمجھدار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید کی تفسیر لکھوا لے گا. چوالیس سال کے عرصے میں قرآن مجید کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، روح المعانی. اور جب تفسیر مکمل ہو گئی تو وزیر، جو سلطان عبدالحمید خان کا وزیر اعظم تھا، علی رضا پاشا، وزیر کا نام ہے علی رضا پاشا، بادشاہ نے اس کو کہا کہ حضرت نے تفسیر مکمل کی، ذرا دیکھ کے آؤ. حضرت کے گھر آئے تو پوچھا کہ ما سمعت تفسیر کا نام کیا ہے؟ آلوسی نے کہا کہ ابھی تک نام نہیں رکھا ہے، سوچ رہا ہوں. تو فسماه علی الفور وبداهت ذهنه تغنه عن الغور، سمع روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی. اللہ مالوسی کہتے وا مرحبا وا ہنی اندو، کیسے بہترین نام رکھا ہے. اللہم وافق الاسم مسماه وجعل الجنة مواه. وزیر زمانے کا، ہمارے بھی وزیر ہیں، خالی ٹپا ٹپ ہوئے. وزیر اعظم نے مفسر کی تفسیر کا نام رکھا اور کہا کہ اس کا نام رکھو روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی. اللہ اکبر. اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر نہ میری تفسیر کا نہیں ہو سکتا. ہمارا درس میں، ہمارے اس درس میں روح المعانی زیادہ ہے، کیونکہ طالب علمی کے زمانے سے جب میں رابعہ پڑھتا تھا تو میرے پاس روح المعانی آ گئی تھی. اس زمانے میں 2 جگہ سے اعلان ہوا تھا، ایک لاہور سہیل اکیڈمی سے اور دوسرا ملتان مکتبہ امدادیہ سے. لاہور کے چند پارے شائع ہوئے، وہ رک گئے. بعد میں سہیل ہمارے دوست انتقال کر گئے، جوان سالہ، جنہوں نے سیاہ شائع کیا ہے، ادخان شائع کی ہے، بہت قیمتی کتابیں شائع کی ہے. منہاج السنہ ابن تیمیہ کا مولانا پنپیر کے کہنے سے شائع کیا، تحفۃ الموحدین شاہ ولی اللہ کا شائع کیا، اور الانتقاء شائع کیا ذہبی کا. مکتب امدادیہ ملتان سے روح المعانی کا اقساط چپ رہی تھی اور آ رہی تھی، اور ہم خوب دیکھ رہے تھے. الحمدللہ روح المعانی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کونا اور زاویہ ایسا نہیں جو اس عاجز کو ازبر ہو. الحمدللہ کم از کم 44 مرتبہ اول سے اخیر تک دیکھی ہو. سب سے زیادہ مطالعہ روح المانی کا ہوا ہے، سب سے زیادہ. طالب علمی کے زمانے کی وہ تفسیر اور وہ اجزاء میرے پاس موجود ہے، اور وہ بھی میں نے تبرکاً اپنے پاس رکھا ہے، اس میں دیکھنا بہت آسان ہے. بعد میں مصر سے اور بیروت سے، ہیمس سے، حلب سے، خود ہندوستان سے مختلف ایڈیشن آ گئے. کوئی طباعت روح المانی میں ایسی نہیں ہے جو اللہ الحمدللہ اس عاجز اور فقیر کے پاس موجود نہیں. جس طرح بخاری شریف کی بڑی شروح میں سے فتح الباری ہے ابن حجر کی، اس طرح قرآن مجید کی بڑی تفاسیر میں سے علامہ آنوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ تفسیر روح المعانی. بلا شبہ اس وقت دنیا تفسیر میں کوئی کامیاب کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس تفسیر کو مطالعہ نہ کرے. علماء اور ذکی طلباء جو جن میں غیرت ہے، استعداد ہے، علم کا جذبہ ہے، وہ ابھی سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. کتابیں اللہ دے دیتا ہے، آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کر دیں. اللہ اکبر. یہ 15 ضخیم جلدوں میں ہیں، دو دو پارے ایک جلد میں ہیں. بعض مطابعین نے 30 جلدوں میں بھی شائع کیے، چھوٹی جلدیں ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے بہت ہی زیادہ مستفید ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں قال الفخر ولا فخرا، فخر الدین نے کہا ہے لیکن بات فخر کی نہیں، کمزور ہے. قال البیضاوی بیض اللہ وجہہ، ادیب ہے بہت بڑا. عجیب بات ہے کہ بغداد کے فقی اور مفتی ہے لیکن عربی گرامر، قواعد ضوابط، اعجاز، صرف نحو، عروض منطق، یہ علوم بکثرت ہے اور فقی احکام کم ہے. یہ بہت تعجب انگیز بات ہے. فقہ میں ان کی علیحدہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الفقہا. یہ تحفۃ الفقہا علیحدہ ہے، ایک تحفۃ الفقہا علاؤالدین بیکندی کی بیٹی نے لکھا ہے. اب بھی عورتیں کہتی ہیں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور وفاق والوں نے ان کے لیے 4 سال نصاب بنایا ہے، پرائمری میں مکمل نصاب، مڈل میں مکمل نصاب، ہائی میں مکمل نصاب، ایف اے، بی اے، ایم اے، انجینئرنگ، میڈیکل. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، دین کا نمبر آیا تو کڑیوں کو ناقص نصاب پیش کیا. وہ ویسے کمزور تھی اور ہی دبا دیا. ان کے لیے تو 16 سال نصاب ہونا چاہیے. ہن ناقصات و عقل و دین، کہتے ہیں ان کو یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ان کو اکیلے آ رہا ہے کیا؟ یہ کوئی بات ہے، فضول بات ہے. وفاق کے اجلاس میں الحمدللہ صدر الوفاق فخر المحدثین برکت و حاضر العصر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ بار بار اعلان کیا کہ غلط بات ہے، لڑکیوں کا نصاب پورا کر لو. لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بہت مشکل ہے، ہم تو زرولی نہیں ہیں. میں نے کہا زرولی نہیں ہے تو ولی تو بنو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کم از کم اس جہل سے نکل جاؤ. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں وفاق میں اعلان کر لوں کہ تم لڑکیوں کا نصاب مکمل کرو، بنون و بنات کو ایک نصاب پڑھاؤ جیسے یہاں رائج ہے، اور اس میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ میں کراتا ہوں. لیکن بیاہ میں خیال رہا تھا میں نے آپ کو بےمانا دی، کیسے بوالی مانا اور یہ سو رہی تو بے رہی کی زان میں غلق ہوں ایسا نہ زان ڈوبے دا ہو خوراکیاں بھی ٹھول. پھر میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ چلے آپ مکمل نصاب کی ترغیب دیں, توجہ دلائے, وفاق سرپرستی کرے, اور جو مجبور ہے پہلے سے مختصر نصاب پڑھاتے ہیں پڑھا دیں. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور فرمایا کہ دیکھو ہمیں پوری عالمات, فاضلات, فقیہات, مفسرات, محدثات عورتیں چاہیے, لیکن اتنے تو نہیں جتنے مردوں میں چاہیے, لیکن چاہیے ضرور. لیکن ہمیں ایک اچھی ماں, اچھی بیٹی, اچھی بہن بھی چاہیے, اچھی بیوی بھی چاہیے, جو کم از کم دین تو جانتی ہو, کچھ جاہل سے بہتر ہو, اور وہ ہر ایک ایسے ہونا چاہیے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ مختصر نصاب تو سب پڑھ سکتے ہیں, اور وہ جو بڑا نصاب ہے بڑے مدارس ان کا اہتمام کرے. میں نے کہا چلو شکر ہے, سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بنون اور بنات کا یکساں نصاب الحمدللہ وہ افسر العلوم میں شائع ہوا ہے, اور بڑی مشکلات سے وفاق سے اوکے کروایا ہے. اور کیا, وہ آسان کام تھوڑی ہے. حضرت صاحب کی خدمت میں جانا ہوا مولانا سلیم اللہ خان صاحب, دیوار کے ساتھ دیکھ لانا سویا ہوا ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چار سال میں صاحب کے قائل ہیں. ظاہر پر یہ کہتے ہیں اتنے طویل درس سے ہم کو نیند آ جاتی, تم نے ٹیک لگایا ہوا ہے, میں پڑھاتا ہوں میرے پیچھے تک کے رکھے میں نہیں لگاتا, اور انگریز بادشاہ 96 سال کی عمر میں ٹیک نہیں لگا رہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ قصے میں ویسے سناتا ہوں, اس لیے سناتا ہوں تاکہ تم میں غیرت آئے, ہمت آئے, جلالت آئے, مضبوطی آئے, اور کام صحیح طرح کر سکو. ٹیک لگایا ہوا ہے, منہ ٹھڑا کیا ہوا ہے, اور نیچ لے رہا ہے. جی کوئی بات نہیں, 10:30 بجے چائے پی لو, آپ یقیناً چائے ہوگی, پاکستان رہے یا نہ رہے انشاءاللہ والرحمن. خیر بہرحال جب میں نے حضرت سے گزارش کی, میرے سا ہمارے یہاں تو ہم بنون و بنات کو اکٹھے پڑھاتے ہیں, کیسے اکٹھے پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں میں درس دیتا ہوں, دورے والے بیٹھے ہوئے, لاؤڈ اسپیکر, انٹر کام, ٹیلی فون وہاں لگے ہوئے ہیں, بنات میں دورے کی لڑکیاں بیٹھی ہیں, صابیہ کا استاد پڑھا رہا ہے, وہاں بنات کے مدرسے میں صابیہ کی بچیاں بیٹھی ہوئی, درجے اولا سے لے کر دورے حدیث تک ایک ہی درس. اور وہاں ہماری جو فاضلات ہے, عالمات ہیں, وہ نگرانی کرتی ہے, جیسے یہاں ہم آواز دیتے کہ دیکھو آپ سو گئے, آپ ٹیک لگا رہے ہیں, آپ دیر سے آ رہے ہیں, تو وہاں بھی روک ٹوک والی انتظامیہ تو موجود ہے نا, فائدہ بھی بہت ہے. اب ایک استاد مشکات پڑھا لیتا ہے بنون کو, اب بھائی استاد دوبارہ جا کے وہاں, آپ کو پتہ نہیں ایک درس دو دفعہ دینا کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل بات ہے. ایک درس ایک دفعہ بڑی شان سے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یعنی رجال کا بنات میں داخلہ بھی نہیں ہے نا, خواتین صنف نازک ہے, اور ان کے افتنان سے بھی دینی تقدس اور عفت کو محفوظ رکھنا علماء کا فرض ہے. اور پھر یہ کہ حاضری, نام, یہ بنون والے استاذ کا کام نہیں ہے, وہ انہی عورتوں کا کام, وہ حضر خیزر لگا ہے, یہ ان کو پہچانے بھی نہیں ضرورت نہیں, پہ جان پہچان کی بھی ضرورت نہیں. شروع شروع کسی دس نافذ تو نہ بعض استاذ پٹ پٹیوں بولتا ہی ایک اور ہوں گے دنانا ہوشو لگتا, میں شکر کا چھ فتنے نے خلاص ہو شکر و باز پٹ پٹ بڑا گیا بھی مجھے گورا زنان میں ملی میں دیکھے لیے آفیت دے الحمدللہ خدا کی شان دیکھو پہلے سال جب یہ درس ہوا ہر درجے میں بنا اول دوم سوا اول دوم سوا کیونکہ ان میں درد ہے فکر ہے وہ گھر چھوڑ کر ماں باپ سے اجازت لے کر خاون سے اجازت لے کر راضی کر کے کھانا سویرے پکا کے فریجوں میں رکھ لیتی ہے بارہ ایک بجے کے بعد جاتی ہے آسان کام تو نہیں ہے یہ تو ماشاء اللہ ان کو تو مفت ملا ہے ٹیک لگائے ہوئے چائے تیار ہو رہی ہے پھر یہ ایک اور ٹیک لگا لے گا ادھر کھانا تیار ہو جائے گا نہیں تو تیار ملا ہی نہیں میں نے سبوج رہا ابھی بھی دور حدیث میں ہمارے 255 طلباء میں اب دوم سوم میرے خیال سے دونوں لڑکیاں ہیں 30 لڑکیوں میں سے دوم سوم وہ ہے یہ 255 میں ایک اولا ہے پتنی کیسا ہے حالانکہ کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی شارٹ خراب ہو جاتا ہے کتنے واقعات پیش آتے ہیں وہ غریب وہاں سے پرچی لکھتی ہے پھر وہ ناظم صاحب کے پاس جاتی ہے پھر ناظم صاحب بجلی والے کو ڈھونڈتے ہیں ایک مستقل آدمی یہاں رکھا گیا ہے جو صبح 7:30 سے 1 بجے تک ادارے میں رہے اور وہ لاؤڈ اسپیکر اور انٹر کام چیک کرتا رہا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے جب یہ فیصلہ ہوا کہ ایک درس ہوگا اور آواز جائے گی استاد نہیں جائے گا وہاں تو یہ حساب لگایا گیا تقریباً 8 لاکھ کا خرچہ آ رہا تھا میں نے اس کو کہا 8 لاکھ نہیں 88 لاکھ آ جائے کہ جو میں نے کہا ہے اس طرح کر کے دکھاؤ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخلص دوست طارق الیکٹرانک کو جو اللہ نے خاص مالا مال کیا دینی محبت سے انہوں نے مجھے کہا سب کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ بے فکر رہے سب کچھ انہوں نے خود کرایا اور ہر درجے میں کئی انٹر کام اور لاؤڈ اسپیکر لگے تو قدرے مشکلات ہوتی ہے لیکن بنات کے مدرسوں والے اگر نصاب مکمل کر لے تو فائدہ زیادہ ہو جو بہانے بنات کے نصاب کم پڑھانے کے ہیں وہ کمزور ہیں بہت اور بنات کے علوم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی بالکل بڑا کام تو وہ تب کرے گی جب بڑی کتابیں مکمل پڑھ لیں یہ جو 8 اور 10 سال پڑھنے والے ہیں ان میں مشکل سے مدرس پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا مدرس بننا ہے ہاں تعلیم الاسلام سیرت الرسول کی پڑھائی آج کل جو بنات فارغ ہو رہی بس ان کا یہی سرمایہ ہے بخاری ترمذی ان کی یہی تو اس کی ضرورت کیا تھی پھر تو بیشتی دیور حکیم الامت نے خاص خواتین کے لیے لکھی ہے اور اس شان سے لکھی ہے کہ بغیر چون چرا کے فقہ نفی کا خلاصہ مکمل موجود ہے اس زمانے کے خطیب دارالفتا کے ناتجربہ کار مفتی اور ہدایہ و شرع وقایہ کا کمکل مدرس جو ہدایہ پڑھاتا ہے اور فتح القدیر اور کفایہ دیکھنے سے محروم ہے وہ کم از کم بیشتی زیور کے اندر وہ باز دیکھے جو صبح درس میں پڑھایا ہے خطیب وہ عنوان پورا پڑھ لے جو ممبر پر مسئلہ بیان کر رہا ہے انشاءاللہ غلط بیان نہیں کرے مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو غلط کیوں بیان کرے یہ بھی بڑی بات ہے کہ بات تو صحیح کر لے بیشتی زیور کو اگر اردو زبان کے اندر بدائے ثنائی کہا جائے تو بے جا نہیں ہو جیسے عربی میں بدائے ثنائے ابو بکر علاؤالدین کاسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس طرح اردو از مبین میں دارالعلوم دیوبند کے رہنما جلیل القدر خریج وقت کے مرشد ہزاروں کتابوں کے مصنف اور وقت کے بے بدل فقی مولانا اشرف علی صاحب نے جو بیشتی زیور لکھی ہے بہت قیمتی کتاب حضرت کی 4 کتابیں ایسی ہیں کل کتابیں 1365 ہیں جو سید سلیمان نے جمع کیا ہے پھر مولانا سرفراز خان نے 1365 چھوٹی بڑی پوری ادھوری ساری ملا کر بنتی ہے. اور امت محمدیہ میں کوئی ایسا مصنف نہیں ہوا ہے جس نے اکیلے 1365 کتابیں لکھی ہو. سب سے بڑے مصنف عبد الرحمن ابن الجوزی ہے، ان کی 1200 کتابیں، 87 قرآن کریم کی تفاسیر ہے. لیکن مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی 4 کتابیں کافی تھی اگر یہ ساری نہ ہوتی. ایک بہشتی دیور، یہ تو خواتین کے لیے ہے، مردوں کو میں نے ضرورتاً بتائی. اس کے علاوہ 4 اور، قرآن مجید کی تفسیر بیان القرآن، اصلاح انقلاب امت 2، التکشف عن مهمات التصوف 3، بوادر النوادر 4. یہ 4. وہ بیشتی دیور تو ایک ضرورت النساء ہے. یہ 4 کتابیں حضرت اکیب الامت کی، تفسیر بیان القرآن اس پر آگے میں مکمل کلام کرنے والا ہوں، اور اصلاح انقلاب امت، التکشف عن مهمات التصوف، طریقت التصوف پر انسائکلوپیڈیا ہے، اور آخری تصنیف حضرت کی، آخری، اس میں اعلان کیا ہے کہ جو اس میں ہے وہ آخری ہے، جو اس سے پہلے معارض ہے وہ غیر معتبر ہے، بوادر النوادر. رجال کے لیے اور علماء کے لیے جتنا فیض بدائے سرائے سے ہے اس سے 100 گنا بڑھ کر فیض انشاءاللہ بوادر النوادر سے ہوگا. میرا شاگرد اور مجھ پر اعتماد کرنے والا، مجھے اپنا استاد ماننے والا اور میری دعائیں لینے والا، اس کے لیے ضروری ہے حیاً میتاً سفراً حضراً، جس جگہ وہ بیٹھے رہے سہے، بیان القرآن کا بہترین نسخہ ہے. بوادر النوادر، اصلاح انقلاب امت، التکشف، اپنے پاس رکھ، انشاءاللہ تعالی دین و دنیا میں سرخرو ہوگا، ہمیشہ علم و عمل باغبار رہے. یہ 4 کتابیں، سفراً حضراً، حیاً میتاً، حالاً مالاً، صحتاً مرضاً، اپنے قریب میں رکھ لو، انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، اور جب دیکھو گے تو ہر کروٹ دعا دو گے. تو خدا تعالیٰ ہمارے استاذ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے زبردست توجہ دلائی ہو بڑی تاکید کے ساتھ. انشاءاللہ اتنا فیض پائیں گے کہ اتنا آج تک زندگی میں تم نے نہیں پایا کہ اس سے پائیں گے. پورا مکمل دین اسلام آ گیا اسے. شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، ان کے تراجم دونوں بھائیوں کے آخری اردو میں ہیں، اور بڑے شاہ صاحب شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ کے فارسی میں ہیں. اب تقریباً سب اردو میں منتقل ہو چکے ہیں اعلیٰ طریقے سے. اللہ، شاہ عبد العزیز صاحب کا انتقال ہوا ہے 1239 میں ہجری. ہمارا تعلق ہجری سے ہے، کوئی اور اسی اسی بیچ میں نہ لاؤ، پوچھو بھی نہیں. اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن شیخ العالم مسند الزمان مدار الحدیث والتفسیر والفقہ فی عصره الى یومنا هذا ونرجو له بالخیر الى یوم القیامہ انشاءاللہ تعالی. ان کا انتقال ہوا ہے 1339 میں، شاہ عبد العزیز کے ٹھیک 100 سال بعد. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جب انگریزوں کے خلاف مالٹا میں حضرت جیل گزار رہے تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اور حضرت کے بہادر سپاہی مولانا زرگل مرحوم مغفور، یہ سب ساتھ تھے. اس وقت حضرت شیخ الہند نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے. یہ ترجمہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو اردو متروک ہو چکی تھی اس کو نئے اقالیب میں عمدہ اسالیب میں ڈال کر اردو مبین روان دواں میں آپ نے ترجمہ فرمایا, وہی شاہ عبد القادر والے کو نئے طریقے سے. اور پھر حضرت صاحب نے سورت فاتحہ, بقرہ اور سورت النساء ان تین سورتوں کی تفسیر بھی لکھی ہے. درمیان میں آل عمران ضائع ہو گئی ہے. آل عمران اور پھر مائدہ سے لے کر آخر قرآن تک ان کے لائق فائق وفادار شاگرد وقت صحبان پاکستان کے شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم محدث مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے مکمل کیا ہے. اس کو لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں جو نامناسب بات ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے حضرت شیخ الہند کے لیے لکھی ہے, استاذ کے لیے لکھی ہے. آپ اس کو تفسیر شیخ الہند کہا تھا اور ان قریب اکثر العلوم سے شائع ہوگی تفسیر شیخ الہند کے نام سے. مولانا شبیر احمد نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ تو حضرت الاستاذ کے لیے لکھ رہا ہوں, کبھی موقع ملا تو میں اپنی تفسیر کروں گا. یہ تو چونکہ حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا اور فوائد رہ گئے تو دو آدمیوں نے شروع کیا تھا, ایک شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے, اس کے بھی کچھ حصے موجود ہیں فیوض الرحمان کے نام سے, اور مولانا شبیر احمد صاحب نے مکمل کر لیے. بہت اعلیٰ نسخے اس کے چھپ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. عرصہ دراز تک ملک فہد ابن عبدالعزیز خادم الحرمین شریفین کی طرف سے بھی چھپے تھے اور بٹ رہے تھے, بعد میں زائغین و حاسدین نے کچھ رکاوٹ ڈالی لیکن وہ نسخہ اور تفسیر پورے عالم میں پہنچ چکی ہے. احسن العلوم میں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے آئے اور بٹے. الحمدللہ اردو جاننے والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے حضرت شیخ الہند کا یہ ترجمہ اور مولانا شبیر احمد صاحب کے حواشی. بہت ہوش و سوچ سے پڑھا کرے, سب کچھ اس میں موجود ہے. اور پھر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بیان القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو جامعیت افادیت ضرورت اور محاسن بیان القرآن میں ہے, مجھے عربی میں اس پائے کی ایک ہی تفسیر اتنی جامع آج تک نہیں ملی. اگر کوئی فصیح بلیغ عربی دان جو حکیم الامت کے مزاج اور مسلک سے واقف ہو وہ اس کو عربی مبین میں منتقل کر لے تو دنیا علم میں ایک عجیب اور عظیم اضافہ ہوگا. بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اللہ تعالی کے احسانات میں سے ہے. یہ 10-12 مرتبہ چھپی ہے. سب سے پہلے بجنور میں حضرت حکیم الامت کی زندگی میں ایک ایک پارا چھپا ہے, رنگین ٹائٹلوں کے ساتھ ہے. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالحنان سے دامت برکات ہوم کے پاس اس کے حصے موجود ہیں. یہ پہلی تباعت ہے. اور کراچی اور پاکستان کے مطابعین نے بھی حق ادا کیا ہے, خاص کر تاج کمپنی نے اور پھر میر محمد کتب خانے نے بہت عمدگی کے ساتھ شائع کیا ہے. کئی کئی تفصیلات عربی کے ہٹا کے مختصر کے عنوان سے, لیکن بیان القرآن مکمل جس میں سب کچھ موجود ہے تقریباً 16 چھوٹے بڑے رسالے، اشتباہات کا ہے، تجوید کا ہے، قراءات کا ہے، لغات کا ہے، بلدان کا ہے، تواریخ کا ہے، رجال کا ہے، ہر چیز جب آیا اس میں. اور حضرت صاحب کی اردو ایسی شستہ برجستہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی چاشنی بری گئی ہے اور دودھ کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، اور مشک و عنبر اس کے ہر ہر جز میں بکھیرا گیا ہے. خدا تعالی کا منشا اور نبی کی سنت اور قرآن کی عظمت اعجاز ہر جملے سے ٹپک رہا ہے، حویدہ ہے. اگر کوئی شخص صرف بیان القرآن مطالعہ کرتا رہے بشرطی کہ مکمل کر لے، ان شاء اللہ تعالی اس کا عشق اور محبت قرآن کے تمام علوم سے پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام بخاری سے بخاری شریف لکھوائی، وہ دوسری کتاب ایسی نہیں لکھ سکتے تھے. شیخ سعدی سے گلستان لکھوائی، کوئی اور چیز ایسی نہیں بنا سکتے تھے. صاحب ہدایہ سے ہدایہ لکھوایا، کوئی اور ایسے کتاب وہ خود بھی نہیں لکھ سکتے تھے. اس طرح حکیم الامت سے بیان القرآن لکھوایا ہے. واقعی اگر حکیم الامت بھی اس کو دیکھتے تو یہ خیال کم ہوگا کہ حضرت کی صلاحیت کی کتاب ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے لجنے نے، پوری کمپنی نے اس پر محنت کی، بہت زیادہ علوم ہے اس میں، بے حساب علوم ہے. اللہ تعالیٰ زمانے قریب میں ہمارے کسی عربی دان کو توفیق دے جو غیرت کرے اور اس تفسیر کو عربی میں منتقل کر لے. مجھے امید ہے کہ اس کے آنے کے بعد عربی تفاسیر کا جو ہجوم ہے یہ رک جائے گا. الحمدللہ بیان القرآن چونکہ بڑے عالم کے قلم سے ہے اور بہت زیادہ علوم ہے، حضرت والا نے مقدمہ میں غالباً فائدہ نمبر 8 میں لکھا ہے کہ میری یہ تفسیر کسی عالم سے مراجعات کیے بغیر نہ دیکھی جائے، اور ایک جگہ لکھا ہے میری یہ تفسیر شرح العقائد والے غور سے دیکھیں. متوسط درجے کا طالب علم ہمارے ہاں عقائد اور میوزی پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو سلیقہ ہوتا ہے اور وہ علم کلام کے اشارے سمجھتا ہے کہ اس وقت مفسر کیا کہنا چاہتے ہیں. جس طرح علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں تقریباً ہر رکو یا ہر سورت کے اختتام پر ایک خلاصہ نکالا ہے، وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِي الْآيَاتِ، جو تصوف کے، طریقت کے، اصلاح نفس کے دقیق اشارے ہیں وہ یہی ہے، وَمِنَ الْإِشَارَاتِ فِي الْآيَاتِ. اس طرح حکیم الامت نے بھی بیان القرآن کے اندر فوائد سلوک جمع کیے ہیں، اس سے زیادہ بہتر و جامع. اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. یہ رسالہ اس قابل ہے کہ طالب علم اس کو یاد کر لے. جس طرح ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جس نے کلابازی کی التعرف لمعرفت التصوف نہیں دیکھی اس کو تصوف و طریقت کی ہوا نہیں لگی. کہا جاتا تھا من لم یعرف التعرف فلیس له قدم فی التصوف. اس طرح میں کہتا ہوں کہ جس نے اس زمانے میں مسائل السلوک من کلام ملک الملوک مولانا اشرف علی کی نہیں دیکھی اس کو تصوف و پیری مریدی کا کوئی حق نہیں. وہ آپ جد سے بھی واقف نہیں، آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میرے جملے کا احترام دل میں آئے. خامخا کی پیری مرید یا تصوف طریقت کو ڈالا نہیں گیا، جو آیات کی برکات ہے، نوازشات ہے، اقتباسات ہے، فوائد ہیں، زیادات ہے، ان کو روز روشن کی طرح واضح کیا گیا ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور بھی کئی رسائل ہیں جو قرآنی علوم سے متعلق ہیں. حضرت کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے, اس کا نام ہے اشرف الجواب.
یہ علماء کے کام کی ہے, قرآن سنت فقہ سے متعلق بعض لائن
حل سوالات ان کے بڑے گرما گرم جوابات دیے, منوا کے رکھا ہے. ایسا جس نے انہیں حکیم الامت کہا ہے اس کے باپ پر آفرین. واقعی القاب بھی بعض متصفین کے الہامی ہوتے ہیں. بس آخری ایک گزارش اس بارے میں امام الاثر کا سن لو. امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے جب بیان القرآن تفسیر دیکھی تو آپ نے فرمایا, میرا ارادہ تھا کہ ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جس میں سلف سے بچے ہوئے بعض عقدے اور خلف پر پڑے ہوئے بعض بار حل کر دیے جائے. مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن نے ماشاءاللہ یہ دونوں کام بخیر و خوبی مکمل کیے. سو میرا یہ سودا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دور کر دیا. اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ ہمارے مکتب فکر کے ایک فاضل کو اور صاحب علم و قلم کو اتنی بڑی توفیق سے مالا مال کیا ہے. جب یہ پیغام حکیم الامت کا پہنچا, آپ نے اسے کہا, اور ظالم کیوں دیا, مجھے خود پیش کرنی تھی خاص موقع پہ. اس نے کہا, مولانا انور شاہ نے تو یہ کہا ہے. حکیم الامت نے کہا, الحمدللہ میری اس تفسیر کی قبولیت کی پوری پہچان ہے. انور شاہ صاحب کسی کتاب کی صرف کسی کے لیے تعریف نہیں کرتے. پھر فرمایا, روئے زمین کے اتنے بڑے عالم نے میری تفسیر کی تصدیق کی کہ مجھے اور کسی سے کرانے کی ضرورت نہیں. بس کافی, ایک لفظ بھی کسی سے نہیں لکھوایا. بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جامع معنی. ایک بات یاد رہے, ایک بیان القرآن لاہوری مرزائیوں نے اس نام پر لکھی ہے, اس کا نام بھی بیان القرآن. اوف, میں خود طالب علمی کے زمانے میں نہ سمجھی میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا, اچانک کھول کے جو شروع میں دیکھا وہ لکھا ہوا ہے, ایم اے محمد علی امیر جماعت احمدیہ لاہور. تیری نام مراد کئی کا. چونکہ حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن نے پورے فضا میں گن گرج قائم کیا ہے, تو اہل باطل اہل حق کے بہانے دھوکے دیتے ہیں. یہ ان کا خاص طریقہ ہے. محمد علی لاہوری مرزائی نے بیان القرآن لکھا ہے, اور وہ مرزائیت اور قادیانیت کی نمائندہ کتاب. اس سے بچنا اور مسلمانوں کو بچانا مسلمان کا فرض ہے. اور بھی چھوٹی بڑی تفاصیل بے انتہا ہے. مثلاً خطیب شیربینی اس نے ایک تفسیر لکھی ہے السراج المنیر, 8 جلدوں میں. یہ تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے. پہلے نایاب تھی. ہمارے بزرگ اور محترم مولانا تواسین صاحب مرحوم و مغفور کے علمی خزانہ مجلس علمی میں موجود تھی. میں کبھی کبھی وہاں سے منگوا لیتا تھا, حضرت مہربانی کر کے میں ایک جلد منگواتا, وہ 8 کے 8 بھیج دیتا. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارک تفسیر کی شرح لکھی ہے, اس کا نام ہے اقلیم الاقلیم. اقلیم تاج کو کہتے ہیں. فی شرح مدارک التنظیم, چار جلدوں میں ضخیم جلدیں ہیں، یہ بھی بہت ہی کامل و اکمل ہے. مدارک شیخ ابو عبداللہ احمد نصفی کی ہے جو صاحب کنز ہے. اس کنز والے کی بہت کتابیں، ایک الکافی ہے، ایک الشافی ہے، بہت کئی کئی جلدوں میں ہیں. کنز کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے بہت زیادہ. یہ مدارک شیخ احمد نصفی کی ہے اور حنفی نقطہ نظر سے اور عربی لغت کے اعتبار سے کامل و اکمل تفسیر ہے. دارالعلوم دیوبند کے مدرسوں میں عرصہ دراز تک درس میں پڑھائی جاتی تھی. یہ اور کتاب التسہیل، ایک چھوٹی تفسیر اور ہے مدارک کے طرز پر، اس کو کتاب التسہیل کہتے ہیں، وہ بھی پڑھائی گئی. مدارک کی عبارات مختصر ہے لیکن بہت چست ہے، طالب علموں کو یاد کرنے کے لائے گی، آرام سے یاد کر سکتے ہیں اسے. آج کل مدارک کے کئی نسخے آ گئے، چھ جلدوں میں جو نسخہ بیروت سے آیا ہے وہ سب سے عمدہ والا ہے. ہندوستان کے اکابر علماء میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ہم اثر ہے، تھوڑے سے بڑے، اور مرزا مظہر جان جانان کے خلیفہ اور مرید ہے، جو آخری شاہزادہ اور طریقت و تصوف کے امام تھے دہلی کے، مرزا مظہر جان جانان. حضرت شیخ کے نام پر تفسیر کا نام رکھا ہے، تفسیر مذہبی. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کو شاہ عبدالعزیز بہ کی وقت کہتے تھے، بہ کی وقت. تفسیر میں احادیث اور آثار کا ذخیرہ ہے، لیکن اصلاً تفسیر مفید ہے حنفی نقطہ نظر اور حنفی موقف پر مناظر کے لیے. فقہ کے نادر جزیات موجود ہے. سچ یہ ہے کہ اس میں تفسیری مواد کم ہے، فقہی مواد زیادہ ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پر فقہ کا رنگ غالب ہے بہت زیادہ. طلباء میں بہت مقبول ہے، علماء شوق سے دیکھتے ہیں، قدیم تفسیر چلی آئی ہے. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا ہم اثر ہے، شاہ عبدالعزیز سے تھوڑے بڑے. میں ان کے وفیات و موالید کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو لکھوا دوں گا، جہاں غلطی ہو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑے اونچے اور مہم و اہم تفاسیر میں سے معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور معارف القرآن حضرت مولانا ادریس خاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی. مفتی محمد شفیع صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند رہے مفتی، اور مولانا ادریس صاحب شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند رہے. دونوں ایک شان سے شروع کیے گئے، لیکن مولانا ادریس صاحب کی تفسیر میں تفسیری رنگ غالب ہے اور مفتی صاحب کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب ہے. مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ادھوری رہ گئی، ان کے لائق بیٹے مولانا مالک صاحب نے مکمل کی اور وہ سات جلدوں میں ہو گئی، اور مفتی صاحب نے خود زندگی میں مکمل کی، برسہ برسوں نظر ثانی فرماتے رہے. فجاء تفسیره عدیم النظیر، تفسیر کیا ہے؟ ایک لاسانی خزانہ ہے. اس تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے شیخ الہند کا ترجمہ اور حکیم الامت کے خلاصے اور معارف اور پھر اپنی تفسیر کی ہے بڑی شان و شوکت سے. کافی حد تک موجودہ تفاسیر میں یہ کامل کتاب ہے. اس دور کی گویا کہ روح المانی ہے. آپ کو جو سند ملے گی تفسیر کے اس میں بھی اس کی تاکید ہے کہ اس کو پڑھیں، اور اردو زبان والوں کے لیے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے روح المانی. وقت حاضر کے تمام علوم و فنون اس میں بہتر طریقے سے سموئے گئے، سلف کے علوم کی نمائندگی کی گئی، توحید و سنت کی مکمل حمایت و نصرت جو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے وہ کی گئی ہے، شرک اور بدعت اور دیگر رسوم کا بھی مسلک دیوبند کے ایک ناطق اور ناقد اور فہام فقیر مفسر کی طرح اس پر چوٹیں کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو تسنس کیا گیا ہے، بہت ہی شکریہ کے لائق تفسیر ہے اور برکتوں سے لبریز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، علم اور عمل کو کوٹ کوٹ کر اس کی سیاہی اور قلم میں ملایا گیا ہے، جو اس کو دیکھتا اور پڑھتا ہے اس کے تباہ روشن ہو جاتے ہیں، دل و دماغ کی جولانیاں علم سے بھر جاتی ہے اور ذات سفر کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک معارف القرآن مفتی محمد شفیع کی لاسانی، اس کے بعد اس جیسی تفسیر مشکل ہو جائے گی۔ البتہ مولانا ادریس صاحب کی تفسیر میں تفسیری رنگ بہت غالب ہے، یہ اہم مہم بعض تفاسیر کے جن کا حوالہ ہم دیتے ہیں اپنی گفتگو میں ان کا تعارف کر دیا گیا، بعض اور اہم مہم تفاسیر جو درمیان درمیان میں رہ گئی اور اس کے کچھ وفیات اور موالید کی تصحیح وہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد، 15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو باقاعدہ داخل ہیں اور جامعہ میں رہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ آج رات کو ان کو قرآن مجید کا نسخہ مل جائے انشاءاللہ، اس لیے آج قرآن مجید تو شروع نہیں کیا، یہ متعلقات چل رہی ہیں۔ بعض تفاسیر جن کا ذکر ہوا ہے اور بعض جن کا ذکر ہونے والا ہے اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں۔ آلوسی بغدادی کا انتقال 1270 میں ہوا ہے اور ایک تفسیر ابو سعود، تفسیر ابو سعود کا ذکر رہ گیا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے خطیب کہلاتے ہیں اور تفسیر کا نام بھی تفسیر ابو سعود ہے، صفت اعجاز کی خاص تفسیر ہے، صفت اعجاز پر میرا کلام باقی ہے۔ محمد ابن محمد عمادی مفسر کا نام ہے، 951 میں متوفع ہے۔ روح البیان اسماعیل حقی بروسوی یا برسوی دونوں کہلاتے ہیں، یہ 1137 میں فوت ہوئے ہیں، صاحب روح البیان 1137۔ عبد الرحمن ابن الجوزی 597 میں فوت ہوئے ہیں، عبدالرزاق صنعانی جو جن کی حدیث کی بڑی کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، یہ وہی عبدالرزاق ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہ کہلاتے ہیں عبدالرزاق صنعانی الحمیری، ان کی ایک تفسیر بھی ہمارے پاس مخطوط موجود ہے۔ عبدالرزاق فوت ہوئے ہیں 211 میں۔ اور ابو عبداللہ احمد انصاری قرطبی، یہ 671 میں متوفع ہے۔ ابو عبداللہ احمد انصاری قرطبی مالکی 671 میں متوفع ہے۔ قاضی شوکانی محمد ابن علی ابن محمد شوکانی یہ صنعاء کے علماء میں سے ہیں، ہندوستان میں بھی پڑھے ہیں، زیدی شیعہ ہے، لیکن زیدیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. ان کی یہ تفسیر فتح القدیر احکام میں اور اطلاع میں اچھی تفسیر مانی گئی ہے. قاضی شوکانی 1250 میں فوت ہوئے ہیں. مجاز القرآن جن کا کہا تھا ابو عبیدہ معمر ابن مسنا کی، کل بتایا تھا 211 یا 210 میں فوت ہوئے ہیں. عبد الرحمن سیوطی در منصور 911 میں فوت ہوئے ہیں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پت کی 1225 میں فوت ہوئے ہیں. 1225 تنویر المقباس کا جو مصنف ہے محمد بن صائب، ابو نصر محمد بن صائب کلبی کلینی، یہ 146 میں فوت ہوا ہے، کافی متقدم ہے. مفسر ابن کثیر 774 میں فوت ہوئے ہیں. تفسیر خازن علاء الدین بغدادی کی 4 جلدوں میں ہے، قدیم تفاسیر میں سے سمجھی جاتی ہے، 701 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اللہ بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن، الشیخ مولانا حسین علی الفنجابی، یہ موجودہ مشائخ قرآن جتنے تھے، مولانا پنجپیر، مولانا غلام اللہ خان، مولانا قاضی شمس الدین، عنایت اللہ شاہ، مولانا سرفراز خان، ان سب کے استاد، اور وہ شاگرد خاص تھے مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی. مولانا حسین علی صاحب 1362 میں فوت ہوئے. اللہ اکبر. مولانا حسین علی صاحب بہت بہادر علماء میں سے تھے اور توحید کے مسئلے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. شہر سے نکالے گئے تھے اور باہر اپنی زمینوں پر مسجد بنائی تھی اور گھر وہاں درس دیتے تھے. زمین میں ایک دال اگتی تھی، اس کو کہتے تھے مشنگ، پنجابی میں مشہور ہے. وہ مشنگ کی دال طلباء گھوٹتے تھے اور وہی پیتے تھے، روٹی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں، اور سال ہر سال خود اپنی زمین سے طلباء کا کھانا دیتے، ہل خود جوتتے تھے، صبح سویرے ہل جوت لیتے 2-3-4 گھنٹے، پھر روک کر کے بیلوں کو چھوڑ دیتے تھے چرنے، خدا کے قرآن شریف پڑھاتے. بہت بڑے علماء میں سے مولانا حسین علی صاحب کا اہل توحید و سنہ پر احسان ہے بہت بڑا، بڑی تکالیف گزاری ہے. جوانی کا عالم تھا جب حضرت نے توحید کا بیان کیا تو توبہ، سب لوگ مخالف ہو گئے، سارا کا سارا محلہ و گاؤں پورا. حضرت کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ توبہ کریں کہ درگاہوں کو کچھ نہیں کہیں گے، باباؤں کو مانو گے، سب کچھ ہم کریں گے. حضرت نے کہا جب تک تم توحید قبول نہ کرو، نہ قبر کھودنے کی اجازت ہے، نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت. والد صاحب پر چادر ڈالی گھر میں رکھ دیا اور گھر والی کو ساتھ کر کے زمین پہ چلے گئے اپنے قبرستان میں بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے قبر کھودی کھودتے تھے اور مٹی بھر کے گھر والی کھینچ لیتی تھی وہ نہیں کھینچ سکتی تو باہر آ کے کھینچ لیتے پھر نیچے اتر زہر تک قبر تیار ہو آ کے پانی گرم کر کے والد صاحب کو نہلایا کفن سے سی کر کے ڈالا آگے جنازہ رکھ کے خود کھڑے ہو گئے اور گھر والی دو تین بچے تھے کا پیچھے کھڑے ہو جاؤ جنازہ پڑھ کر کے اٹھایا گیا بھائی خود لے گئے گھر والے سب ساتھ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ جنازہ اس طرح لے گئے کہ پلنگ میں نہیں پلنگ اٹھانے والے تھے ہی نہیں جیسے بیمار کو گود میں لے کے جاتے اس طرح لے گئے کسی نے کہا بہت تکلیف گزاری فرمایا کوئی نہیں توحید کا مسئلہ بہت بڑا میرا مسئلہ اللہ چمکا دے گا الحمدللہ آج دنیا موحدین سے بری ہوئی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے شیخ احمد ملا جیوت جونپور ایک جگہ ہے ہندوستان میں یہ وہاں کے باشندے تھے جس وقت حسامی پڑھ رہے تھے طالب علم تھے اس وقت قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے التفسیرات الاحمدیہ بہت سارے مسائل ان میں بہت عمدہ آ گئے یہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد سے بڑے شیخ احمد ملا جیون جونپوری نور الانوار بھی ان کی ہے 1075 ہجری میں فوت ہوا ہے اللہ اللہ اکبر مدارک اس کا نام مدارک التنزیل و حقائق التاویل ہے ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود نصفی کیے 701 میں متوفع ہے جساس احکام القرآن بتایا تھا 370 کچھ حضرات نے اس کے بعد بھی لکھی ہے جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی جواہر القرآن یہ انہوں نے اپنے شیخ اور استاد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بلغت الحیران کی تفسیر لکھی ہے مزید رد شرک اور بدعات میں یہ تیر بہدف ہے اہل توحید و سنہ کا یہ ہتھیار ہے اپنے وقت کے اندر لاسانی تفسیر ہے بے شک مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا خیر محمد جالندری مولانا یوسف بنوری رحمہم اللہ نے اس کے بعض مقامات پر اعتراضات کیے تھے جو حضرت شیخ القرآن کے حکم پر وہ مقامات درست کیے گئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دابیل جامعہ اسلامیہ کے فاضل تھے حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ کے خصوصی شاگردوں میں سے، جمیع علوم و فنون میں یہ دیتولا رکھتے تھے، خطابت اور مناظرے میں بے مثال تھے، منطق اور حدیث کے بھی بڑے استاد تھے، قاضی اور مسلم دونوں کا درس دیتے تھے، شعبان اور رمضان میں ان کا بھی معمول تھا قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھانا، ایک جمع غفیر علماء و طلباء کا جمع رہتا تھا. یہ تین جلدوں میں ہیں جواہر القرآن، اور بہت ہی اچھی تفسیر ہے، طلباء کے لیے تو سونے کی چڑیا ہے. تعصب اور عناد رکھ دیا جائے ایک طرف، تو اس جیسے انصاف لال و جواہر سے لبریز تفسیر سطح و لط پر نہیں. تمام رسوم و بدعات کا برملہ دلائل کے ساتھ رد ہے، حوالے زبردست ہے، نشانے پر ہے، عبارات جوں کی توں پیش کی گئی. شیخ القرآن نے اپنی بہادری اور شجاعت کے زبردست فنون و کمالات دکھائے. اگر اچھے نسخے کہیں مل جائے، سنا ہے کسی اور نے بھی چھپوائے جو اچھی چھپائی نہیں ہے، تو اصحاب التوفیق لے لے اسے. ہمارا درس عام طور پر حضرت شیخ کے طرز پر ہوگا، اس میں جواہر سے فوائد زیادہ ہے، اور رد شرک اور بدعت میں ہم حضرت کو اس زمانے کا امام مانتے ہیں الحمدللہ. تمام مسائل میں ہماری رائے دوسری ہے، توسل میں، زیارت القبور میں، تبرک میں، سماع الاموات میں، حیات الانبیاء میں، اس میں ہم سرفرازی ہیں، اور حضرت بنوری کے مسلک پر ہے، مگر حضرت شیخ القرآن کے کمالات علم کے دل و جان سے قدردار انشاءاللہ. اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، عمر بھر شرک اور بدعت کا رد کرتے رہے، مزاج میں تندی اور تیزی زیادہ تھی، کبھی کبھی پرایوں کے بجائے اپنوں کے پیچھے بھی پڑ جاتے تھے، اس نے ان کی تحریک کو چلنے نہیں دیا ہے اور ان کی بہترین ہستی کو داغدار بنایا ہے. قرآن مجید پر جتنا مطالعہ اس شخص کا ہے، میری دانش میں شمس الحق افغانی کے علاوہ کسی اور کا اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہو. ما من علم و فن الا کان مستحضرا عند الشیخ، ہر علم و فن کو وہ قرآن میں استعمال کر دے. حضرت کے ترجمہ و تفسیر کے 84-65 وفات سے ایک سال پہلے، وہ میں نے اول سے اخیر تک 18 مرتبہ سنے، اور ہر دفعہ علمی رنگ نمایاں ہے. اور حضرت نے کتابیں بھی اچھی لکھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین، 800,000 مفسرین کے حالات بن گئے، اور ایک کتاب لکھی ہے سمت و درر فی ربط الآیات و صور و خلاصۃ حل مختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر. پنج پیرے یادول امنیش دور الحبیر، یہ کتاب مولانا کے علوم کی آئینہ دار ہے، اور بہت توجہ سے جمع فرمائیے. فجزاهم اللہ عنا وان ھذا الدین احسن الجزا، سمت و درر جیسی کتاب نہیں. بے شک ربط و ربط بین صور اور تناسب پر دنیا میں نمائندہ کتاب وہ نظم و درر و تناسق الصور شیخ ابو اسحاق بقائی شافی کی ہے، شیخ ابو اسحاق بقائی الشافی، یہ 8ویں صدی ہجری کے مفسر ہے. 24 جلدوں میں آئی ہے. میں نے دو نسخے ایک محقق الاثر مولانا سرفراز خان کو بھیجا ہے اور ایک حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب مرحوم کو لاہور بھیجا ہے. جب نئے نئی آئی تو میرے پاس 10 نسخے آئے الحمدللہ. تو میں جن کو اہل سمجھتا تھا ان کی خدمت میں یہاں سے بھیجا. آج کل 9 جلدوں میں کمپیوٹرائز نسخہ آیا ہے, بہت صاف ستھرا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9 جلدوں سے استفادے کے لیے سال چاہیے. لیکن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری مرحوم, ان کی کتاب کے لیے بس یہی دن و ایام کافی ہے. درس کے ساتھ دیکھنا آسان ہے. ان کی نگرانی میں اصول قرآن بھی لکھے گئے ہیں, العرفان فی اصول القرآن. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری, شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے. 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہے اور عمر بھر اپنے شیخ مولانا حسین علی کے طرز پر خدمت دین فرماتے رہے. برسہ برسو حضرت شیخ کے حکم پر پنجاب کے مختلف اطراف و اکناف میں مسئلہ توحید میں کامیاب مناظر و مقرر رہے. اخیر میں جا کے اپنی جگہ پنپیر آباد کی, 50-55 سال تک وہاں درس قرآن دیا ہے. اور بھی بڑی کتابیں لکھی, الانتصار الی سنت سید الابرار, ضیاء النور فی دہج البدعات والفجور, ارشاد الغی, بقیت الاثار فی الحیات المستعار. حضرت کی تمام تصنیفات میرے پاس موجود ہیں اور فائدہ مند کتابیں ہیں. البتہ ہم عصر علماء کے ساتھ ان کا سلوک نامناسب تھا, جیسے حضرت بنوری کو بے نور کے نام سے یاد کرتے تھے, مفتی محمود کو الد الخصام کہتے تھے, غلام غوث کو مفسد کبیر کہتے تھے, مولانا عبدالحق صاحب کو راہب کہتے تھے, مولانا بادشاہ گل بخاری کو زک انکا انت العزیز الکریم پڑھتے تھے. یہ ان کی زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعلی علوم کو نقصان پہنچا ہے. اگر یہ زیادتیاں نہ ہوتی تو بے مثال عالم تھے. یہی چیزیں ان کی متبعین میں پنپیریت میں نمایاں ہیں. اساعت ادب, احانت, اکابر اور اسلاف کو پاؤں تلے روندنا, ورنہ مسائل میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. حقیقت مسائل تو توحید و سنت کے, شرک اور بدعت کے رد کے, یہ ہمارا متبع حیات ہے الحمدللہ. اللہ استغفر اللہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میں یہ صفت تھی کہ وہ اپنے علماء کے بہت قدردان تھے. ممبر پر بیٹھے تھے, جوش و خروش سے بیان کر رہے تھے, اچانک مولانا مفتی محمود صاحب داخل ہوئے, بس نعرہ لگا کر مفتی محمود زندہ باد. حالانکہ وہ بہت بڑے تھے عمر میں, نیچے اتر گئے, کہا آؤ تقریر بھی کرو نماز بھی پڑھاؤ خود تبیز ہو. حضرت نے فرمایا میں تھکا ہوا تھا اور خیال تھا کہ آرام کرو, آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ کے سکون لو. شیخ نے کہا سکون بعد میں ہوگا, اب آپ تقریر کریں اور نماز پڑھا خود بدے تاکہ ہمیں روحانی غذا ملے. مفتی صاحب نے پوچھے کہ وقت کہاں ہے, کہ 2 گھنٹے آپ تقریر کریں پھر خود بدے اور نماز پڑھائے, کوئی وقت نہیں, امت آپ کے علوم کا محتاج ہے. قدردان بے حد قدردان. اور جب حضرت مفتی صاحب نے بھٹو کے دور میں سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا قومی اتحاد کے صدر کی حیثیت سے, تو شیخ القرآن نے اپنے تمام شاگردوں کو اور معتقدین کو حکم دیا تھا. ان کے وہ الفاظ اس زمانے کے اخبار کے صفحہ اول پہ آئے تھے کہ جو لوگ مفتی محمود کے حکم پر سول نافرمانی کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں وہ دین کے مجاہدین اور قافلہ حق کے سپاہی ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں. حضرت شیخ کے حکم پر ان کے معتقدین نے جگہ جگہ کھانے کے دیگ اور ٹھنڈے پانی کے سبیل لگوائے تھے. کہ طلباء کو اور آئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. مولانا غلام اللہ خان میں اجتماعیت کی اور شان تھی, مثال نہیں ہے اس کی. اسی طرز پر مولانا غلام اللہ خان کے ایک فائق شاگرد حضرت مولانا عبد الغنی صاحب تھے, جو رحیم یار خان میں شیخ القرآن تھے. نہایت خدا ترس, رحیم اور کریم, جمیع علوم و فنون کے کامیاب استاد, برسہ برسوں تفسیر اور تراجم اور حدیث پڑھاتے رہے, اور ان کا بھی میدان تھا توحید و سنت کا اثبات اور شرک اور رسوم کا رد. ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, ابتدا میں ہمارے دورہ چل رہا تھا, حضرت رات کو آئے, یہاں کا رنگ و رات دیکھا, بہت خوش ہو گئے, فرمایا یہاں کام ہو رہا ہے, آئندہ سال میں کراچی میں نہیں آؤں گا پڑھانا, پھر تشریف نہیں لائے, ہمارے یہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے. مجھے شرف حاصل ہے, حضرت نے دعائیں بھی دی اور میں نے نبوی کی کتاب الاذکار و دعوات قلمی ان کو پیش کر دی. بعض مسائل پر گفتگو ہوئی اور میں نے جو کچھ گزارشات کی حضرت نے بڑی خوشی سے ڈائری میں لکھ کے اور فرمایا انشاءاللہ درس میں اس کا اہتمام کروں گا, وہ جگہ آئے گی میں عرض کروں گا. اللہ, پنج پیر مولانا مرحوم چونکہ اپنوں کے بارے میں غیر محتاط تھے, اس لیے ان کے اکثر تلامیز یا تو مودودی ہو جاتے تھے جیسے غور رحمان, عنایت الرحمان, نقیب احمد, یا غیر مقلد ہو جائے جیسے عبدالسلام. جو شخص بھی اپنوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرے گا وہ اپنے شاگردوں سے خیر کی توقع نہ رکھے. شاگرد کو قابو کرنا جیسے شاہ سوار کو قابو کرنا ہے, اس کا آسان طریقہ اتباع سلف پڑھانا, اور یہی ایک راز ہے جس سے اہل حق حق کے حدود میں رہتے ہیں. ہندوستان میں بھی اکابر علماء نے تفاسیر لکھی ہے. آج کل دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس نے انوار القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے. یہ طویل و عریض تفسیر ہے, لیکن تمام تر استفادہ معارف القرآن مولانا مفتی شفیع اور معارف القرآن مولانا ادریس صاحب سے. اللہ, ایک تفسیر اور ترجمہ عبد الماجد دریابادی نے لکھی ہے. یہ عرصہ دراز تک الہاد اور زندقت کے وادیوں میں سرگردان رہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ایک ملاقات نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی اتاری, اور ابتداءً حضرت شیخ الاسلام ہی سے بیعت ہوئے تھے, لیکن شیخ الاسلام نے حکم دیا کہ یہ میدان حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ہے, انہیں فرصت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے ہیں. بعد میں جا کے یہ مرشد تھانوی کے نام سے حضرت تھانوی کو یاد کرتے ہیں. قرآن مجید کے دو تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں, ایک تفسیر القرآن ہے انگریزی میں, اس کی شکایت نہیں ملی, یا اس وجہ سے کہ علماء انگریزی نہیں جانتے, یا انہوں نے اس میں شرارت نہیں کی. اور عیسائی یا یہودی اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں. بہت بڑی علمی چیز ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی انگریزی زبان مادری زبان سے اچھی بولتے لکھتے تھے, اور انگریزی میں ان کے غزلیات اور رباعیات مشہور ہیں. دوسری تفسیر انہوں نے اردو میں لکھی ہے, جو اس وقت تفسیر ماجدی کہلاتی ہے. اس تفسیر کا مقدمہ بہت کارآمد ہے، اس تفسیر کے حواشی بے تحاشا مرتب منضبط ہے، تمام بڑی تفاسیر کے خلاصے ایک آیت کے ذیل میں پیش کر دیں۔ البتہ دو تین مقامات میں بٹ کے ہیں، معراج جسمانی کے قائل، روحانی کے قائل ہے، اور منامی کے، جسمانی کے منکر ہے، اور مرزائیت کے بارے میں بھی نرم گوشت رکھتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک زمانے میں کراچی کے مرزائی ان کو مولانا یوسف بنوری کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت بنوری کو پتہ چلا، آپ نے طلباء سے ختم کروائے اور دعا مانگی، اگلے دن اخبار میں آیا کہ عبد الماجد دریابازی کو فالج گر گیا، ختم ہو گیا۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری، جو حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دریا بادی نہیں ہے، دریا بردی ہے، یعنی دریا میں ڈالنے کے قابل ہے۔ یہ ان تین چار وجوہات سے کہا ہے، بس ان تین چار وجوہات کے شر سے بچو، باقی تفسیر لال و جواہر سے لبریز ہے۔ لاسانی تفسیر لکھی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ابو لالہ مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی ہے۔ عبد الماجد اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، تفہیم القرآن جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے، یعنی تحریف کا رنگ غالب ہے، آیات کے معانی اور مطالب میں بھی اور ان کے حواصل اور تفسیر میں بھی مصنف پر جدت غالب ہے، صحابہ اور انبیاء علیہ السلام پر مطلوب اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں تعبیر میں فساد برت لیتے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک اکابر علماء نے ہر طرف سے ان پہ اعتراضات کیے۔ بالخصوص محدث الہند مہاجر المدنی شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بها، ان کی کتاب فتنہ مودودیت، اور حضرت الاستاذ محدث العالم حضرت بنوری کی الاستاذ المودودی، تین جلدوں میں، تین جلد اجزاء میں۔ ابو الحسن علی الندوی و منظور نعمانی جو عرصہ دراز تک مودودی خیال رہے تھے، عمر اخیر میں توبہ کر چکے ہیں، اور ہر دونوں نے مودودی صاحب کا رد لکھا ہے۔ منظور نعمانی کی کتاب کا نام ہے مولانا مودودی سے میرے رفاقت اور میرے رجوع اور میرا موقف، اور ابو الحسن علی نے لکھا ہے اسلام کے چار بنیادی اصطلاحات۔ یہ رد ہے مودودی کا مکمل طور پر، لیکن ان دونوں کے قلم میں وہ گنگ گرج نہیں ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا یا حضرت بنوری کے قلم میں ہے، کیونکہ وہ صاف ہے اور یہ خود داغدار رہے عرصہ دراز تک۔ اصلاً تو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے ایک کتاب لکھی ہے ایمان و عمل، یہ مودودی صاحب کے خلاف پہلی تصنیف ہے حضرت کی، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کے مکتوبات پانچ جلدیں، مختلف مکتوبات میں ان کے خطوط موجود ہیں، خاص کر ایک کالجی لڑکا ہے اقبال، جس نے حضرت سے داڑھی کا مسئلہ پوچھا ہے اور پھر کہا مودودی صاحب ایسا کہتے ہیں، اور اس وقت جو حضرت شیخ الاسلام نے آٹھ صفحے لکھے، بس وہی کافی ہے اہل حق کی ہدایت کے لیے اور مودودی صاحب کے انجام کے لیے۔ درست بات یہ ہے کہ تفہیم القرآن کے مطالعے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے فائدے سے نقصان زیادہ ہے، کیونکہ ملک اور بیرون ملک کے اکابر علماء و اولیاء نے اس کو نظر خطر سے دیکھا ہے۔ بہتر ہے کہ اردو دان طبقہ اس کو بالکل نہ دیکھے، بلکہ بڑے علماء کے ہاں اس کو جمع کرا دے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں اس کی غلطیوں کی نشاندہی کر لے. البتہ وہ عقیب الامت مولانا اشرف علی کی بیان القرآن، مفتی عمر شفیع اور مولانا ادریس کی معارف، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کے فوائد تفسیر شیخ الہند، یہ مطالعہ کریں. یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی جواہر دے گی. کچھ علماء نے قرآن کریم کے اصول اور ضوابط جمع کیے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے قاعدے اور ضابطے کیا ہے. ان میں پانچ کتابیں بڑی مشہور ہیں، ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے اعجاز القرآن، ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے اعجاز القرآن، بدر الدین زرکشی کی ہے البرہان فی علوم القرآن، چار جلدوں میں. عز ابن عبد السلام کی ہے ملک العلماء، عز ابن عبد السلام مناہل العرفان فی علوم القرآن. اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری کی العرفان فی اصول القرآن بھی عمدہ اور اچھی ہے، بہت جامع و مانے، طلبہ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے. اور سب کا اثر الاثر اور اصل الاصل و خلاصۃ الخلاصہ روح الروح وہ امام الاثر مولانا انور شاہ کی مشکلات القرآن. یہ کتاب اتنی اہم مہم ہے کہ مجھ جیسے کمزور اس کے کما حق کہو فوائد و برکات بیان نہیں کر سکتا. ان کے علوم کے امین کائنات میں مسلک دیوبند کے ترجمان، خاص کر دنیا مصر میں، اور وقت کے شہیر محدث حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. موجودہ دور میں قرآن کریم کے علوم جاننے کے لیے حضرت الاستاذ حضرت بنوری کا یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن یہ کافی ہے اور شافی ہے اور اپنے مدعا کے لیے وافی ہے اور اوروں کے بچانے سے عافی ہے. یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن مکتبہ البنوریہ سے چھپ چکا ہے، عام مل رہا ہے، اس کو حاصل کریں. یہ اصلاً مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے، 150-200 صفحات پر مشتمل ہے. یہ پانچ چھ کتابیں اصول سے متعلق ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی علوم القرآن کے نام سے، وہ نایاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے. وہ مشکل بہت زیادہ ہے لیکن بہت ہی مضبوط کتاب ہے. اور حافظ اماد الدین ابن کثیر نے اصول قرآن اور آداب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فضائل القرآن. ہمارے مخدوم دوست حضرت مولانا شیر علی شاہ نے اس پر ایک صفحہ لکھ کر کے مجھے عنایت کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ احسن العلوم کی طرف سے چھپ جائے اور دور تفسیر کے طلباء کو مفت مل جائے، تیار ہو جاؤ اس کے لینے کے. وہی دنیا کو امید کھولے. علوم قرآن پر ایشیا کے سب سے بڑے محقق عالم مولانا شمس الحق افغانی نے علوم قرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس دور کے ناقد علماء کہتے ہیں کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نہیں ہے. اردو میں ہے, صاف ستھری اردو ہے, رواں دواں. بہاولپور میں جب حضرت شیخ التفسیر تھے اس وقت کی چھپی ہوئی ہے. شروع میں جامعہ عربیہ سن لوم کے سابق استاذ مشہور زمانہ ادیب اور شاعر مولانا لطافت الرحمن کا منظوم خراج عقیدہ تھا. اللہ اکبر. فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ, ان کی بھی ایک تفسیر ابو اللیث شائع ہے, ہمارے احسن علوم کے مکتبہ میں موجود ہے. یہ مختصر دو جلدوں میں ہے لیکن کام کی باتیں ہیں. اس میں ابو المنصور ثعلبی کی ایک تفسیر ہے, تفسیر ثعلبی علم ادب معانی بیان و بدی سے متعلق علوم سے لبریز ہے. ابو المنصور ماتوریدی. ابو المنصور ثعلبی, ابو المنصور ماتوریدی 434 میں فوت ہوئے, وہ ہمارے علم کلام کے امام ہے, جماعت ماتوریدیہ کے جرنیل ہے. ان کی تفسیر 40 جلدوں میں, اس کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ. ہمارے دوست شیخ مجدی مکی کے قلم فاضلانہ سے وہ چپ کے آ رہی ہے. ابھی بھی جب میں عمرے سے آ رہا تھا 4 جلدے انہوں نے دیے. 40,000 صفحات میں یہ تفسیر پھیلی ہوئی ہے. ابو المنصور الماتوریدی کی تاویلات و اہل سنہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہے, اور حشویہ اور ظاہریہ کو جوابات ہے. معتزلہ خوارج وغیرہ کا برملا اور طویل رد ہے. ناصر الدین ابن المنیر نے بھی ایک تفسیر لکھی تھی, اس کا نام ہے تفسیر ناصری, 4 جلدوں میں ہے. اتفاق سے قاضی بیضاوی کا نام بھی ناصر الدین ہے, تو بعض لوگ تفسیر بیضاوی کو سمجھتے ہیں. بیضاوی بھی مکمل تفسیر ہے. حسن اتفاق سے جس نسخے کے انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے وہ قلمی نسخہ بیضاوی مکمل 30 پاروں کی وہ ہمارے پاس موجود ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے استخارہ کیا, مجھے جواب ملا کہ آپ تفسیر لکھیں صرف علماء کو مفید ہوگی, عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. لیکن علماء اصل کائنات ہے, رؤوس العباد ہے, جب وہ مستفید ہو جائے تو دنیا مستنیر ہو جائے. یہ علیحدہ چیز ہے بیضاوی, اور بیضاوی کی پر 8-10 بڑی شرح ہیں اور تفاسیر ہے اس کی, خاص کر الشہاب جو بیضاوی پر ہے, لاسانی تفسیر ہے الشہاب. جیسے کہ تفسیر جلالین کی 2 شرح ہے, بہت عجیب ہے. ایک جمالین علل جلالین علی القاری کی, جمالین علل جلالین علی القاری کی, اور دوسری الساوی علل جلالین, 4 جلدوں. اب جلالین پر جو 25 شرح ہو چکی ہے, یہ 2 کافی. اللہ اکبر. قرآن کریم کے متنوع علوم پر بعض علماء نے قلم اٹھایا ہے. قرآن کریم میں ایک خاص علم ہے, اس کو کہتے ہیں الوصف الاعجاز، قرآن مجید کی جو صفت اعجاز ہے کہ قرآن معجز ہے اور بندے اس کی نظیر نہ لا سکتے ہیں نہ قیامت تک لا سکیں گے. اعجاز القرآن پر بہت دنیا نے لکھا ہے، باقلانی کی کتاب کا تو پہلے بتایا، اس کا نام بھی اعجاز القرآن ہے. عبد الوہاب شارانی نے بھی اعجاز القرآن لکھی ہے. مصر کے ایک عالم نے بھی اعجاز القرآن شائع کیے. لیکن پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے اردو زبان میں اعجاز القرآن لکھی ہے، بہت عمدہ ہے، اشعار پیش کیے وغیرہ. کہ دیکھو یہ ایک شعر دوسرے شعر سے اچھا ہے، اور اس نے جو مفہوم کم ادا کیا ہے اس میں بڑھ گیا ہے. اور اس طرح قرآن مجید کی آیات کا اعجاز بتایا ہے کہ قرآن مجید معجز ہے، عبارت کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی، نقوش میں بھی اور معانی و مطالب میں بھی. قرآن مجید میں کچھ جگہ ایسی آئے گی کہ جن کی ترکیب بظاہر صحیح نہیں بیٹھتی. تو بعض الفاظ تک کو علماء معذرت خواہ ہیں. وے کا ان اللہ یبسط الرزق، وے ایش وے، عربی میں وے ہے، ویل ہے، وے نہیں. ایک ہن کو والا کہہ رہا تھا کہ ویک کے معنی دیکھ، ویک نہیں ہے، وے ہے. کا ان تو تشبیہ ہے، وہ تو واضح ہے. علیہ اللہ، علیہ اللہ. بغدادی نے کہا ایک ہزار علماء سے میں نے پوچھا ہے، نہیں سمجھتے کہ اس کو. اب دیکھو مولانا انور شاہ کیا لکھتے ہیں مشکلات القرآن میں، فرماتے ہیں فہذا معجز منطوقا ومفہوما فبلغاء العربیہ تتسلمون له. یہ بیدبار عربیت کے بھی معجزہ ہے. بلغاء و فصحا، سبوے و نفتوے، بابوے اور قالوے، کاسانی اور رضی اور عصام، سب کے سب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. ہم نہیں سمجھتے، وہ کہاں سمجھ سکتے؟ اگر سمجھتے تو لے آتے ایسے، اس لیے تو لا نہیں سکتے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کریم کے علوم وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ امام الاثر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تفاسیر القرآن تبلغ الی مئتی الف. قرآن مجید کی چھوٹی بڑی پوری ادھوری تفاسیر 200,000 تک پہنچ رہی ہے، 200,000 تک پہنچ گئی. یتیمۃ البیان صفحہ 147، حضرت بنوری لکھتے ہیں قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری ناقلا عن شیخنا امام العصر قد بلغت تفاسیر القرآن الی 200,000. محی الدین ابن العربی رأس الصوفیہ، محی الدین ابن العربی رأس الصوفیہ، انہوں نے المختزل لکھی تھی 40 جلدوں میں. ابو علی الخواص شیخ عبد الوہاب شارانی کے شیخ استاذ، انہوں نے 100 جلدوں میں تفسیر لکھی تھی. ابو عبید اللہ ابن نقیب 500 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، آستانہ استنبول میں موجود ہے. 100 جلدوں میں عبد السلام قزوینی کی ہے، 100 جلدوں میں علامہ عبد السلام ہروی کی ہے، 100 جلدوں میں میں نے گنی ہے 1000 سے زیادہ افراد کی، 1000 سے زیادہ مفسرین جو 100 جلدوں میں کر چکے ہیں. 800 مفسرین ایسے ہیں جن کی تفاسیر 500-500, 600-600 جلدوں میں. اور محدث مفسر ابن شاہین، جن کی مسند فی الحدیث بڑی کتاب مشہور ہے اور طبقات محدثین مشہور ہے، محدث سے بہت بڑے، انہوں نے قرآن مجید کے 18 پاروں کی 1000 جلدیں لکھی ہے تفسیر. زندگی ختم ہو گئی اور تفسیر رہ گئی. سبحان اللہ. دفتر تمام و گشت بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصفی تو ماندہ ہے. بلوچستان چمن کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا جسیم الدین صاحب. یہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کا ہم اثر ہے اور آگرہ میں ان کے ساتھ اکٹھے پڑے ہوئے ہیں. واللہ عالم کہ بلوچستان آئے یا نہیں، کیونکہ بلوچستان کے علماء نہیں جانتے ان کو، وہاں اتنا زیادہ ذوق بھی نہیں ہے کسی کے جاننے کا. زندہ باد مرد آباد میں بہت آگے ہیں. وہاں کے سب سے بڑے عالم و علماء کے استاد مولانا عبد الغنی صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، جو بہترین استاد بھی ہے اور اہل حق کے جرنیل ہے. بارک اللہ فی عمرہ و تقبل اللہ مساحیہم الجمیلہ. اور بھی بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، یہ علیحدہ ذوق ہے. مولانا جسیم الدین کی کتاب کا نام ہے آئین کائنات، 1500 جلدوں میں ہے، 200 جلد صرف علم پر ہے. جب وہ پشتو پر آتے ہیں تو پشتو اشعار، پشتو طبقات، پشتو تفاسیر، سب کچھ پشتو پشتو چلے گی. جب اردو تو اردو شروع ہو جائے گی، فارسی فارسی شروع ہو جائے گی. سنسکرت سنسکرت میں 20-25 جلدیں لکھی ہے. کوئی لغت ایسی نہیں ہے جس کو مولانا جسیم الدین نہیں جانتے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب اور مولانا شمس الحق افغانی کے پاس ان کی 200 جلدیں موجود تھی. وہ 200 کی 200 علم پر ہے. وہ تفسیر ابن زبرقان، تفسیر ابن زبرقان جو آلوسی کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کی ہے، کسی جن کے ذریعے مولانا جسیم الدین کو پہنچ چکی ہے. آئین کائنات میں موجود ہے تفسیر ابن زبرقان. تفسیر ابن زبرقان کا مصنف تھا ملا بورجان. اور عجیب بات ہے، جس طرح مولانا بورجان اب کابل میں شہید ہوئے، اس طرح یہ مفسر بھی شہید ہوئے. درمیان میں 800 سال کا مسافت ہے. ابن زبرقان کو بعض لوگ تفسیر ابن زبرجد بھی کہتے ہیں. پہلی مرتبہ اس کا نسخہ زبرجد کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، پوری مکمل سیاہی زبرجد کی. قرآن کی سیر تو کر کر اللہ اکبر. اور محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے مفسر ابن زبرقان کو کہا تھا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور بیت المقدس یہود و نصارہ کے پاس ہے، کوئی طریقہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا بیٹھ جایا، بٹھایا اور قرآن شریف کھولا. اور کچھ دیر بعد ان کو کہا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو حملہ کر دیں، اتنی فوج لے کر اتنے دن تک جنگ جاری رہے گی اور پھر تمہیں شکست ہو جائے گی، فوری طور پر اتنی فوج تیار رکھو کہ وہ وہاں پر داخل ہو جائے، پھر تمہیں 2 دن میں فتح مل جائے گی. بیت المقدس اس طریقے سے فتح ہوا ہے. اللہ مالوسی بغدادی نے ان کا وہ شعر لکھا ہے، وفتح کا القل ات شہبا فی سفری، وفتح کا القل ات شہبا فی سفری، مفتوح بنصرت اللہ فی سحری. خدا تعالیٰ نے سحری کے وقت مجھے الہامن آیات بتائیے اور ان کو جوڑ کر کے اسی طرح ہوا. محمد اعظم رحمت اللہ علیہ جب فتح القدس سے فارغ ہوئے اور مفسر ابن زبرقان سے کہا کہ اور کچھ بتاؤ، تو انہوں نے کہا اب فنا ہے. دو آیتیں پڑھی، فرمایا ایک تیری موت کی دلالت کر رہی، ایک میری موت کی، دونوں کا انتقال 1000 میل کی مسافت سے ایک دن میں ہوا. مہارت دیکھو، تجربہ دیکھو، حذاقت دیکھو، کتاب سے مناسبت دیکھو. یہ عوام میں مشہور ہے نا کہ علم کے 100 حصے 99 سربستہ ہے، 1 حصہ کھل گیا ہے. یہ بات زیادہ بعید نہیں ہے ایسے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، جب آیت نازل ہوئی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے خلاف جو طاقت تم سے ممکن ہو تیار کرو، قوہ، تو صحابہ نے پوچھا مل قوہ، کیا مراد ہے قوہ سے؟ فرمایا ہوا رمیو، دور سے مارنا. تو پیغمبر نے تو سہم کا ذکر نہیں کیا، سہام نہیں بتایا. تیر کا ذکر تو مفسر نے سہولت کے لیے کیا، اصل تو میزائل کا ذکر ہے. دور سے مارنا تو میزائل کرنا ہے. ہوا رمیو، رما یرمی کا معنی تیر مارنا نہیں ہے، مطلق مارنا ہے. نبی کے الفاظ بامانہ ہے، معجزہ ہے، نہایت بلاغت فصاحت کے. ہر زمانے میں جو ہتھیار بنتا ہے وہ رمی، اس کا مصداق ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تب جیتی جاتی جبکہ دور سے مارا جائے، آپ محفوظ رہے اور دشمن کا ویرانہ ہو جائے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے اور دنیا غرق ہو رہی ہے. جنگ تو تب جیتی جائے گی جب خود اس کے اوپر بھی حملہ ہو، وہ دوسروں کے ملک میں جا کے لڑتا ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے 2-3 سال تفسیر میں رونا رویا کہ مفسرین نے بزدلی کی ہے، جنات کو پکڑنے کا طریقہ نہیں بتایا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو پتا ہے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کیسے گرفتار ہوں گے، بتائیں گے. تو خواب میں مفسر ابن زبرقان شیخ ملا بورجان خواب میں آئے اور مجھے کہا طریقہ بتا دیں گے مگر امانت رکھو گے. طریقہ ابھی بتا دیتا ہوں. کہا ہم لکھ سکتے تھے، لوگ دکانیں کھول لیتے تھے. کہا آپ کے زمانے میں استخارہ نکالنے کا طریقہ اور فلاں نکالنے کا طریقہ جھوٹ بالکل. استخارہ بھی کوئی کسی کے لیے کرتا ہے؟ پیغمبر تو کہتے جس کو حاجت ہو فلیصلی، وہ 2 رکعت پڑھے. دکان بندر روڈ پہ دکان، شہرشاہ میں دکان، بورڈ لگے ہوئے جی، 1 منٹ کا استخارہ، 1.5 منٹ کا استخارہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. شاہ اسماعیل نے کسی تصنیف میں لکھا ہے کہ استخارے سے غیب دانی کا دعویٰ پیدا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بتانا کہ جی میں نے آپ کے لیے استخارہ کیا. لعنت اللہ علی الکاذبین علی المفترین الافاقین. تو مفسرین نے قرآن کی خدمت کی ہے اور حق ادا کیا ہے. ہر مفسر نے طاقت بشری اور زندگی فنا کی ہے اس میں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے دور اور زمانے میں مختلف زبانوں میں تفاسیر لکھی گئی ہے. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پشتو زبان میں تفسیر لکھی ہے قدوۃ القرآن کے نام سے. قدوۃ القرآن. آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ مولانا انور شاہ صاحب کے درس میں ہر کتاب میں دیوبند میں اول آئے تھے. 1927 میں دور حدیث کیے تھے دیوبند میں حضرت بنوری سے 2 سال پہلے. حضرت نے 1929 میں کیا ہے ڈابیل جا کے، 2 سال یا 1 سال پہلے. اس تفسیر کے متعلق ہمارے استاذ حضرت بنوری فرماتے تھے، کاش پشتوں میں نہ ہوتی، اردو میں ہوتی، علوم انور شاہ کے دریا بہ جاتے. حضرت کا غضب کا حافظہ تھا، شان ورشا کا درس باللفظ یاد تھا، ہر روز کا درس یاد تھا. حافظہ ان کا ایسا تھا کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھتے تھے، ان سے پہلے مولانا ادریس صاحب توروی تورو مردان انہوں نے بھی کشاف القرآن لکھا ہے پشتو زبان کے، وہ بہت بڑے ادیب اور فلسفی تھے. علماء کہا کرتے تھے کہ ادریس توروی ادریس لاہوری سے افضل ہے، یعنی زیادہ بڑے عالم تھے. آخری مرتبہ قاہرہ کے سفر میں ہوائی جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے. ان سے پہلے اسی علاقے کے ایک بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب نے، وہ بھی تورو مردان کے تھے، التبیان فی علوم القرآن کے نام سے 3 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے پشتو زبان میں. اور چھوٹی بڑی تفاسیر کی گئی ہے، لیکن یہ 3 ایسی ہیں جن میں علوم کمالات، مسلک حنفی، موقف دیوبند، شریعت اور طریقت کے جوامع ہیں. تفاسیر میں مفسرین کا مختلف رنگ ہوتا ہے، جیسے ابن جریر مورخ ہے تو تفسیر میں تواریخ بہت زیادہ ہے، ابن کثیر محدث بڑا ہے تو صحاح احادیث جمع ہے، آلوسی بغدادی عربیدان بڑے ہیں تو بلاغت فصاحت بیان بدی معانی صرف نہ ہوا اس کے انبار لگے ہوئے. جار اللہ زمخشری اعجاز القرآن کا ماہر ہے تو اس نے بدی اور وصف اعجاز اپنی تفسیر کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. ابو سعود خطیب ہے، موعظت اور خطابت کے ساتھ زرین اقوال جمع فرمائے. اسماعیل حقی صوفی ہے تو تصوف اور طریقت سے متعلق ابحاث بکثرت پائے جاتے ہیں. امام رازی فلاسفر ہے، غزالی فلاسفر ہے تو فلسفہ قدیم و جدید کی آمیزش بڑی خاص رنگ ڈنگ کے ساتھ ہے، بیان سے پایا جاتا. ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے اور بھی تفاسیر لکھی ہے، حال ہی میں ہمارے ایک دوست مولانا محمد نعیم صاحب کوٹ سفزل ہمارے مخلص دوست ہیں، انہوں نے بھی اپنے استاذ مولانا عبدالغنی صاحب کے طرز پر کچھ فوائد جمع کیے ہیں جو 2 جلدوں میں شائع ہے. ایک بڑے عالم اور بزرگ ہیں مولانا شریف اللہ صاحب، وہ بھی رحیم یار خان میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی 2-3 تفسیریں چھوٹی بڑی لکھی ہے اور بڑی کوشش کی ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، طلباء کے فائدے کے لیے سب مجھے بھیجی انہوں نے. ہمارے بزرگ اور جامع و مانع عالم حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم، آج کل حضرت کو ایک سانح حدر پیش ہے، دعا فرمائے اللہ وہ مشکل حل فرمائے. انہوں نے بھی مراسد القرآن کے نام سے 2 جلدوں میں عربی میں تفسیر لکھی ہے. اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے علوم کی آمیزش عطر العطر اس تفسیر میں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی. فجزاهم اللہ عنا احسن الجزاء. ہاں، علوم قرآن پر مولانا تقی عثمانی مجد اللہ نے بھی اپنے والد کی تفسیر معارف کا مقدمہ لکھا ہے جو علوم قرآن کے نام سے مستقل شائع ہے، بہت سارے قیمتی ابحاث بڑے بس کے ساتھ اس میں آ گئے. البتہ یہ وہ نہیں ہے جو شمس الحق افغانی کی ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ معراج کے منہاج پر ہے. کل انشاءاللہ تعالی علوم قرآن کی تقسیم اور ربط اور دعوی، خلاصے، تناسب اور ان کی ضرورت، اور اس سے متعلق بعض تفسیری مباحث جو ضروری سمجھی جاتی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے بزرگوں کے، مفسرین کے، محدثین کے، اولیاء کرام کے، مورخین کے، خدام دین کے نام لیے گئے ہیں، اللہ سب کے ارواح پرفتوح فرمائے، اللہ سب کے اجساد اور قبور منور و معطر فرمائے، اور ان کے فیوز اور برکات علم و عمل میں سے ہم کو وافر اس کا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمیں تفسیری منازل آسان فرمائے، قدم قدم پر ہمیں نصرت مدد خصوصی اعانت سے مالا مال فرمائے، جملہ موانع اور رکاوٹیں دور فرمائے. فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے، یاد کرنے سے اور قرآن علوم سے سروکار رکھنے سے حافظہ بڑھ جاتا ہے. بعض کم عقل سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم جیسی بڑی کتاب اگر بچے یا بچی کو یاد کرایا جائے تو ان پر بوجھ پڑے گا. یہ بالکل غلط ہے اور کم عقلی کی بات ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے اندازہ ہوا ہے کذالک لنثبت بھی فؤاد، کہ اس قرآن کے یاد کرنے سے، اس کی تفسیر کی کوشش سے، اس کے علوم کے تگ و دو سے، اس کے معارف، معانی، مطالب، مصادیق جاننے سے انسانی قوا میں دل و دماغ کے جولانیاں وہ بڑھ جاتی ہے، اور حافظ قرآن دیگر بچوں کے مقابلے میں زیادہ رساں ذہن کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالی کی کتاب کی خاص شان ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور بڑی سی بڑی کتاب بھی یاد کرنا بظاہر دشوار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتظام ہی کیا ہے کہ اس کے نزول میں وقت صرف ہوا ہے. چنانچہ پانچ آیتیں نازل ہوئی ابتدا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اور پانچ آیتیں لے کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور ان کو حال بتایا. چونکہ ابتدائی وہی تھی اور عالم بالا کی ایک امانت، ارضی اصلاحات اور ارشادات کے لیے سرایت کر رہی تھی، تو جب دو عالم منتقل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں منتجب ہوتے ہیں تو قدر گرانی پیش آتی ہے. لقد خشیت علی نفسی، اور جبریل نے وہی کے ساتھ آپ کو پیچھا بھی سینے سے ملایا، اور اس طرح ملکی رسول سے بشری رسول کو استفادے میں سہولت ہو گئی. اب یہ بھی فلاسفہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جبریل کے اثرات نبی نے قبول کیے یا حضرت کے اثرات جبریل نے قبول کیے اور دونوں کے اثرات یکجا ہونے سے استفادے میں آسانی ہوتی ہے. استاد کے علوم کو جذب کرنے کے لیے شاگرد بیدار ہوتا ہے, استاد بھی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ آسانی سے بغیر دقت اور گرانی کے شاگرد کو کمال منتقل ہو جائے. تو دو مختلف جنس, ملک ایک علیحدہ جنس ہے, لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناسلون ولا یتناکرون, جسم نوری ایک علیحدہ سنس ہے, علیحدہ کام ہے ان کا. اور انسان تو بشر ہے, مٹی سے پیدا ہے, اچھائی یا برائی دونوں لینے کی صلاحیت ہے. تناکہ تناسل توالد, عقل شرب اشتہاعات سب اس پہ ہم موجود ہیں. تو ایک ایسا جنس جس میں انسانی ضروریات نہیں ہے وہ ہے ملک, اور ایک ایسا جنس جو انسانی ضروریات سے پر ہے وہ ہے بشر. دونوں کے درمیان میں استفادے کا رابطہ پیدا کرنا ہے. اس کے لیے بامر اللہ جبریل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ غار حرا کے اندر پکڑ کر سینے سے ملایا اور دبایا. فضمنی, تاکہ جن سے اہلی اور جن سے سافل میں, جن سے ملکوتی میں اور جن سے بشری میں یگانگت اور وحدت پیدا ہو جائے. ظاہر ہے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قسم کی گرانیاں ابتدا میں تھی, بعد میں رہی تھی. بعد میں تو مجانست پیدا ہو گئی, انس ہو گیا, اب بڑی آسانی سے آپ وہی ضبط فرما دیتے. حقیقت میں اس صورت کے اندر ملکی رسول بشری رسول کے کیفیات اختیار کر لیتے تھے, اور پیغمبرانہ کیفیات بشریت اور انسانیت کی اس پر ملکوتی کیفیت غالب آ جاتی تھی. اس لیے حضرت کی آنکھیں بند ہو گئی اور حضرت کے پسینے جاری ہو گئے, اور سخت سردی میں موٹے موٹے پسینے ٹپکتے تھے. وہ اشدہ علیہ, کبھی اس طرح بھی وحی ہوئی ہے کہ خوبصورت آدمی زلفوں والا, کالے کالے بال, صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوا, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, سامنے آ کے بیٹھ گئے, گھٹنے ٹیکا دیے, حضرت سے باتیں شروع کر دیے. فرمایا ذاک جبریل جاء لیعلمکم دینکم, اس میں رسول ملکی رسول بشری کی ہیئت اختیار کر لیتا تھا. یہ آسان تھا بہت. احادیث کا نزول اور تریان تقریباً اس طرح ہے اور جبریل جبریل کے طرز پر ہو اور اسی ملکوتی کیفیت میں آؤ اور نبی کی بشریت و انسانیت کو اس طرف منجذب کر لے، وہ کیفیت مشکل ہے. کذالک لنثبت به فؤادک، وہ خاص قلب رسالت پر قرآن نقش ہوتا ہے، قلب پر. لا تحرک به لسانک، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہی نہیں. لتعجل به، جلدی کرنے کی کوئی حاجت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کو سمجھانا. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اوروں تک پہنچانا. فاذا قرانا فاتبع قرانا، جب ہم پڑھ رہے ہو آپ پڑھے ہوئے کو غور سے سن لیں، کیونکہ سارے جسم کو معروف کر دیا گیا، صرف دل کی صلاحیت بلند کر دی گئی، اور فرشتہ قلب پر قرآن کریم نقش کر رہا ہے. بل نزلہ علی قلبک، قرآن مجید کا نزول قلب پر ہے، قالب پر نہیں. رسالت کے دل پر قرآن مجید جمع ہے، اور تسلی دی کہ آپ یاد کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. سنقرئ کا فلا تنسا، ہم پڑھا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بھول گئے. اللہ اکبر. عالم بالا سے ایک ایسی امانت اتری ہے جو نہ پہلے اتری ہے نہ قیامت تک کبھی اترے گی. اللہ تعالی کا کلام، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ تعالی نے عرش پر درج کرا دیا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اوپر لوح محفوظ پہ درج ہے اور نیچے قلب رسول پہ درج ہے. امت کے لیے کس قدر شرف اور فخر کا مقام ہے کہ وہ اس قرآن میں مشغول ہے، اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے میں، کرانے میں، اس کے مختلف خدمات اللہ اس سے لے رہا. وہی حقیقت میں عالم بالا کی ایک ستائش ہے، اور عالم بالا سے نزول ہے احکام کا، ہدایات کا، عوامر کا، نواہی کا، امثال کا، قصص کا، اخبار کا، قلب رسول پر. لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو حرکت ہی نہیں دے رہی. یا رب، ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. چنانچہ چار وعدے ہوئے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے آپ کے سینے میں یاد کرانا، دوسرا وعدہ ہے آپ کو اس کے مطالب اور مفاہیم سمجھانا، تیسرا وعدہ ہے آپ کو اس کے مطابق چلانا، اور چوتھا ہے پوری دنیا تک یہ پہنچانا. چاروں پورے ہو گئے اور پورے ہو رہے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے تک اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پہنچا دی. قرآن مجید جب نازل ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو طلب کر لیتے تھے اور ان کو کہتے کہ لکھو، یہ دوسروں کی سہولت کے لیے، یہ نقطہ یاد رکھیں، امت کی سہولت کے لیے. حضرت کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اگر لکھت کی ضرورت نبوت کو ہوتی، اگر نبی کا کوئی مسئلہ، تعلیم کا کوئی مسئلہ لکھت پر موقوف ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے لکھنا ہی نہیں. اذن لرکاب المبتلون, باطل پرستوں کو اور موقع مل جائے. بہترین پڑھنے والا ہے, شاندار لکھنے والا ہے, زبردست رائٹر ہے, انشا پرداز. ان کے لیے کیا مشکل. نگار من کے بم اکتب نہ نفت و خط نہ نوش, بیک رمض ہے یہ او صد ہزار قدر رسو. آج رسول اللہ علیہ وسلم تو لکھے پڑے نہیں کیا. حضرت نے کائنات میں کسی خلق سے کوئی عبارت درایت لکھت پڑھت یا آپ نے سیکھی نہیں ہے. النبی الامی ہے, النبی الامی. شان شاہ سے فرماتے ہیں, امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان, امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان, ہر علم عمل را کے مداری و مدیری. آپ کے بہترین اوصاف میں سے ایک وصف امی ہے. امی الذی لا یقرأ ولا یکتب. کائنات کے اندر تو یہ عیب ہے, لیکن چونکہ حضرت کے اتالیق اور معلم اعظم اللہ رب العزت خود ہے, اس لیے آپ کے لیے شرف اور اعجاز ہے. اہل مکہ آپ کو قریب سے جانتے تھے کہ آپ نے کبھی اپنا نام محمد بھی نہیں لکھا تھا, کبھی بھی نہیں. اور ایسی بڑی بڑی سورتیں بقرہ و آل عمران و نساء و مائدہ دیکھے جاؤ, کس ترتیب سچ دس سے ہے. اور آپ پوری پوری سورت تلاوت فرماتے تھے, اور بڑے بڑے آراب اس کو ضبط کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. ولا تخطه بيمينک, حضرت آپ دائیں ہاتھ سے لکھے نہیں سکے. یہ مطلب نہیں کہ بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہے, لکھت اور پڑھت کا تعلق دائیں سے, یمین سے. یسار تو دیگر بشری ضروریات کے لیے ہے. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے کہ حضرت لکھنا جانتے تھے یا نہیں. تو ابو الولید باجی مالکی, اس نے کہا کہ آپ لکھنا تو نہیں جانتے تھے, لیکن اچانک لکھنا شروع کر دیں, اور یہ معجزہ تھا. فَكَفَّرَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَمَوْهُ بِالْكُفْرِ. امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں, بل ظلموا ما, علماء نے ظلم کیا ہے. ابو الولید باجی کی بات صحیح ہے کہ جب نہ لکھتا ہو اور اچانک لکھ لے تو یہ بھی معجزہ ہے. جیسے فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی نے لکھا, ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ, تو مشرکین نے کہا, لا نزعن لك ولا نتسلم بانك نبی لو نعلم بانك رسول اللہ ما منعنا عن البیت. ہم نہیں مانتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اگر ہم یقین کریں کہ آپ رسول ہیں کبھی بھی نہیں منع کریں گے. بل انت عبد محمد ابن عبد اللہ. تو آپ نے کہا ام ہو, علی سے کہا ام ہو, بیٹا اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. علی نے کہا نام ہو کا بدل میں نہیں بیٹا سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیغمبرانہ امر اور حکم واجب التعمیل تھا یا نہیں. علی کے انکار سے اور حضرت کے ناراض نہ ہونے سے پتہ چلا کہ یہ واجب التعمیل نہیں تھا. جیسے استاد شاگرد کو کہتے دے دو میرے جوتے, شاگرد کا لے گیا کہ یہ کوئی شاگرد ہے, وہ کہے نہیں میں اٹھایا رکھوں. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت علی مٹا لیتے تو ان کے دل سے ہی ایمان سلب ہو جاتا. حضرت نے کہا کہ مجھے دے, آپ دو سے مٹا ہے. اور اس کی جگہ لکھا ہذا ما قاض علیہ محمد ابن عبد اللہ، اور پھر فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ وانا رسول اللہ. تم نہیں مانتے ہو لیکن میں جس طرح عبداللہ کا بیٹا ہوں اس طرح خدا کا رسول بھی ہوں. قرآن نے اس لیے کہا وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں قیامت تک کہ آپ سچے پیغمبر. تو اس وقت حضرت نے لکھنے شروع کر دیے، کبھی بھی نہیں لکھا تھا، پورے مجمع کے سامنے کاغذ لے کے ہذا ما قاض علیہ محمد بن عبد اللہ. ابو الولید باجی کا یہ مطلب ہے کہ کبھی نہ لکھنا اور اتنے عالی مضامین کا ضبط کرنا یہ معجزہ ہے، اور کبھی نہ لکھنا اور اچانک لکھنا. جیسے ایک آدمی کبھی گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں اور اچانک آگے بیٹھ کر کے چلانا شروع کر دے، حیران کن بات کر. اللہ اکبر کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی وہ صحابہ کرام سے لکھواتے تھے. زید بن ثابت ان سب کے راز ہیں، اور عبداللہ بن زبیر بھی ہے، کئی حضرات ہیں، حضرت علی بھی ہے. معاویہ کے متعلق مشہور ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا لکھوانا ان سے ثابت نہیں ہے، تو آخر میں آئے ہیں سن 8 ہجری میں. البتہ حضرت کے خط و کتابت کر چکے ہیں، لکھے پڑے ہیں جاہلیت کے بہت بڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کاتب رسول ہے، کاتب وحی نہیں. بعض ضروریات وہ لکھ چکے ہیں، لکھنے کا طریقہ کبھی چمڑے میں، کبھی چھالی، کبھی خاص قسم کا کپڑا اس کے لیے بنتا تھا اس پر، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کی صحبت میں حاضر باش صحابہ کو قرآن کریم علم اور عمل کے ساتھ یاد ہو گیا. وہ صرف ایک حافظ کی طرح حافظ نہیں، کئی سالہ زمانے کو ضبط کر چکے تھے، تمام سفر و حضر کو، علوم اور کمالات کو ضبط کر چکے تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، تین پریشانیاں یکجا تھیں. ایک تو مسلمہ کذاب نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا، وفات رسول سے بظاہر اس کے متبعین بڑھنے لگے تھے، صحابہ کو سخت آزمائش سامنے آئے. اور دوسرا یہ کہ کچھ مانعین زکات پیدا ہو گئے، اور وہ کہتے تھے کہ خذ من اموالهم صدقۃ، زکات لینا نبی کا کام ہے، ابو بکر نبی نہیں، زکات نہیں لے سکتا. اور تیسری پیچیدگی یہ تھی کہ اسامہ ابن زید کو آپ نے لشکر دے کر شمال مصر بھیجنا تھا، ابھی وہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت کا وصال ہوا. اسامہ کم سن صحابی تھا، عمر تھوڑی تھی، بعض صحابہ فرماتے تھے کہ نبی خود موجود تھے، وہ صاحب وحی تھے، حضرت تشریف لے گئے ہیں اب تدبیر کے خلاف ہے. اتنے کم سن اور نہ تجربہ کار آدمی کو سپہ سالار بنا کر ایک عظیم دشمن کے مقابلے میں بیٹھ. ابوبکر صدیق کی صدارت میں اجل اصحاب کا مسجد نبوی میں اجلاس ہوا. حضرت عمر جیسے جبل استقامت کی رائے یہ تھی کہ ذرا نرم ہاتھ رکھے. وقت کی بات ہو دیا کہ ادھر زکات نہ دینے والوں سے لڑنا ہے, ادھر مسلمہ کے لوگ آئے ہیں ان سے جنگ کرنی ہے, ادھر وہ سامہ کے جانے پہ اعتراضات ہے, تھوڑا نرم ہاتھ رکھے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے حضرت عمر کو کہ اشداد فی الکفر و خوان فی الاسلام. واہ, کفر میں کتنے مضبوط تھے, ایمان لا کتنے ڈھیلے ہو گئے, ڈر گئے. اور فرمایا اسامہ کو کہا تقدم یا حبیبی اللہ ینصرک و یعینک, آپ لشکر لے کے چٹ پٹ روانہ ہو جائیں. جس لشکر کو پیغمبر نے ترتیب دیا ہو اور جس شخص کو نبی نے سپہ سالار بنایا ہو, قیامت تک کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. اسامہ سے کہا آپ تو فوراً نکلے لشکر لے کے, تقدم یا حبیبی اللہ ینصرک و یعینک انشاءاللہ. اسامہ نے اپنے لوگوں کو لے کر کے سیدھا روانہ ہو گیا اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ مسیلمہ سے بھی لڑیں گے اور مانعین کو بھی سیدھا کریں گے. کفر میں تو آپ بڑے سخت ہیں, آپ اتنے دھیرے ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر, میرا سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا کہ یہ کام سب کرنے کے ہیں. حضرت ابوبکر نے یہ بھی کہا اینقص الدین وانا حی, دین میں نقصان ہوگا, کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے, کل کوئی اٹھ جائے کہ نماز نہیں ہے. اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ, تو یہ تو اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا زکات نہ دینے والے زکات نہیں دیتے. والذی نفسی بیدیہ لو کانوا یؤدون اقالا او عناقا ومنعوہ لقاتلتہم, اگر یہ ایک چھوٹا سا رسہ یا میمنہ پہلے دیتے تھے اور اب نہیں دیتے ہیں, اس کے لینے پر بھی جنگ کروں گا. مانعین بھی تائب ہو گئے اور زکات دینے پر رضامند ہو گئے. اور لشکر جرار لے کر ابوبکر نے کہا عمر کو سب چلیں گے. عمر نے پوچھا اسامہ کے خلاف کون چلے گا, سلمہ کے خلاف؟ آپ نے فرمایا ہم سب جائیں گے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, ہمارے پیغمبر اور رسول کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ مسیلمہ کے مقابلے میں تمام کبار صحابہ ابوبکر عمر عثمان علی سب گئے, ایک بھی نہیں بنی. کیونکہ نبوت کاذبہ کا مسئلہ اسلام کے اصول کے خلاف. اللہ رب العالمین نے پہلے مرحلے میں مسیلمہ کو قتل کرایا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا گئے جہاں وہ صفوں کو ٹھیک کر رہا تھا, کیونکہ حضرت وحشی کے ہاتھ سے حضرت حمزہ قتل ہوئے تھے احد میں, اور حضرت حمزہ کے قتل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت صدمہ پہنچا ہے بہت زیادہ. بخاری شریف میں کہ حمزہ کو قتل کرنے کے بعد جب وہ وحشی ایمان لایا تو حضرت کی خدمت میں کہا کہ میرا ایمان معتبر ہے؟ آپ نے کہا معتبر ہے. بڑا خوش ہوا, اس کا یہ خیال تھا کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد شاید اللہ تعالیٰ میرا ایمان نہ مانے. حضرت نے وحشی سے ایک بات کہی، اللہ هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، ایمان تو لائے ہو، ٹھیک ہے ایمان، مبارک ہو، میرے سامنے مت آیا کرو بہت زیادہ، اور پوچھا ان سے کیسے کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ جب میرے سامنے آتے ہیں مجھے احد کا نقشہ آتا ہے سامنے، اور چچک قتل سامنے آتا ہے، اور مجھے بشریت کے مقتضا پر تکلیف ہوتی ہے، کہیں اس تکلیف سے اللہ ناراض ہو کر تیرا ایمان واپس سلب نہ کرے، ایسا بھی ہوتا ہے، اساتذہ و مشائخ خفا ہو جاتے ہیں تو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، زب بندہ اور بیم چب اخلاص شم اور زبیر کڑے شیخ بابا لوی رحم کاریا اور پدکن کے پاڑو کم نچے میں دم کا حضر خوڑلے لوی خامار لوی اجتہار اور خامان لے اجدا ہے. بہرحال وحشی یہ سن کر سیدھا شام چلے گئے دمشق، عمر بن وہی ہے، وفات رسول کے بعد جب صحابہ کو مشکل پیش آئی، مسلمہ کے ساتھ جنگ کی، وحشی کو پتہ چل گیا دمشق میں کہ صحابہ پریشان، تو وحشی نے کہا یہ ایک موقع ہے کہ مجھ سے کفر کی حالت میں بڑا جرم ہوا ہے، میں نے خیر الرجال کو قتل کیا ہے حمزہ کو، تو میں اسلام میں شر الرجال قتل کر کے وہ کافی ہے، انشاءاللہ اس کا مکافات کر دوں. اللہ خوشحال خان خٹک صوبہ سرحد میں پختونوں کے بڑے جرنیل تھے، اور عمر بر مغلیہ بادشاہوں سے خاص کر اورنگزیب سے لڑتے رہے. خوشحال خان خٹک اور کاکا سے بلے رحمت ان کے درمیان بھیجتا تھا، تو کاکا سے بلے رحمت کسی موقع پہ ناراض ہو گئے، رشتہ تو یہ ہوتا ہے. بہت طویل جنگ خوشحال نے لڑی، لیکن جب کاکا سے بلے رحمت خفا ہو گئے تو اورنگزیب کو کسی نے مشورہ دیا کہ پختونوں سے اس طرح لڑنا آسان نہیں ہے، پورا چین کابل کٹ جائے گا، راستہ وہی ہے، اٹک سے پار ہوتے ہو، پشاور سے جاتے ہو، ان کے ساتھ کوئی چال کر لو. کسی نے سمجھایا کہ پختون کبھی بھی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ہر ایک بڑا ہوگا، انہیں چھوٹا ہوتا ہی نہیں. تو خوشحال اورنگزیب نے پختونوں کو کہا کہ تم تمام قبائل جمع ہو جاؤ، میں آ کے تم سے بات کرتا ہوں، وہ جنگ ختم کر. خوشحال خان سمجھ لیا کہ بادشاہ سیاست پہ اتر آیا اور میری خیر نہیں، پختونوں کے جتنے قبائل تھے وہ جمع ہو گئے، اورنگزیب بادشاہ آیا اور خیر آباد کے پاس یہ اجلاس ہوا. اور بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خوشحال مجھ سے لڑ رہا ہے، تم لوگ اس کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، کون؟ ہم سب ساتھ ہیں، ہم مغلوں کی ایسی کی تیسی کر گئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک، خوشحال مجھ سے صوبہ سرحد کی گورنری مانگ رہا ہے، تو صوبہ دار مجھ مقرر کر لو، اگر تم تمام قبائل خوشحال کو اپنا بڑا مانتے ہو تو بس آج سے وہ گورنر ہے اور میں اس کے اختیارات دیتا ہوں. قبائل نے کہا نصیب، ہمارے اپنے قبیلے کا بڑا ہے، ہر قبیل نے کہا نصیب، جب وہ پل مشرش کا کہنا منہ ہٹک سکو، منہ ہٹک سکو. ہوئے بادشاہ کو دیکھ گئے سیاست لڑی، نہیں راضی ہو تم لوگ؟ کہا نہیں. کہ پھر وہ جو مجھ سے لڑنے آتا ہے تم کیوں آتے ہو؟ کہا اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے. بادشاہ نے حکم دے دیا پکڑو خوشحال کے لئے، اب تو قبائل سارے چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں لڑائی, یہ اپنے لیے گور نہیں چاہتا ہے. خوشحال کے ساتھ قبائل پیچھے ہٹ گئے, اور انگریز کی فوج غالب آ گئی, اس کو گرفتار کر لیا اور دکن حیدرآباد دکن لے گئے, وہاں جیل میں ڈالا. دو تین سال تک وہاں رہا. وہاں خوشحال خان نے یہ شعر کہا ہے کہ جب بندہ اورنگزیب جب اخلاص, مجھے اورنگزیب نے تھوڑا گرفتار کیا ہے کہ چھوڑ دے گا. عظم گرکڑ ہے شیخ بابا میرا ہمکار, یہ کاکا سے بلے رحمت کے لقب میرا ہمکار. وہ ناراض ہے, انہوں نے قید کرایا ہے. اپا دکن کے پاڑو کم نے چلے دم کا, ازخ وڑلے اجدہان لوئے خاماریا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ پختونوں کا ایک لیڈر تم نے دکن میں گرفتار کیا ہے, کاشغر اور غزنی ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان سے مصالحت مناسب ہے, قبائل تو ویسے پیچھے ہٹ گئے, اب اس کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ تو بادشاہ نے نیند سے بیدار ہو کر 100 گھوڑے 500 فوجی خوشحال کو کہا, یہ ہم وقت آپ کی خدمت میں رہیں گے, جہاں آپ کہیں گے آپ کے حکم مانیں گے. 100 شاہی گھوڑے اور 500 فوجی خوشحال کے اردل میں دے کر اس کو کہا چلو عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ دریو اور جاؤ, کیونکہ وہاں خوشحال خان خٹک اور کاکا صاحب علیہ رحمت کے درمیان مصالحت ہو گئی. وہ خاتون جو روٹی ہوئی تھی واپس چلی گئی. کاکا صاحب علیہ رحمت کی خدمت میں خوشحال کی آل و اولاد گئی, اور انہوں نے کہا سخت جیل عزت والا آدمی دعا کرو. کاکا صاحب علیہ رحمت نے کہا خدا ہے اس کو نجات دے اور بادشاہ کا دل میں روبان کر لے. خدا اڑے قرح میں اور بادشاہ جیل نے اخلاص کی. کہتے ہیں مغرب کے بعد کاکا صاحب علیہ رحمت نے دعا کی, اور صبح فجر کے بعد خوشحال لے آؤ. پتہ پورا تھا اس کو, جب بندہ اور انیم چب اخلاص اور ذکر کڑے شیخ بابا لو رحم کار, اور دکن کے پاڑو گم نے چنے دم کا, از خوڑ دے اج دہا لو خامار. بہرحال صحابہ کرام کی گمسان کی جنگ ہوئی ہے مسیلمہ سے, اور اس میں چونکہ جو لوگ علم میں آگے ہوتے ہیں, حفظ میں آگے ہوتے ہیں, وہ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں. الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے جہاد میں تمام دینی مدرسوں کے طلباء اور کیسے کیسے لوگ شہید ہوئے ہیں. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی, ہر نقش سوا کو مٹاتی چلی گئی. ہمارے یہاں دور حدیث کا پہلا طالب علم تھا, عبید اللہ نام تھا, اور وہ پہلے ہی سال 3 نمبر خاص طریقے سے کم کر دیے گئے, ورنہ وہ پورے پاکستان میں اول آیا تھا تمام کتابوں. مولانا شیر علی شاہ صاحب ان کو تخصص پڑھاتے تھے, تو مولانا فرماتے تھے یہ عربی صلاحیت میں مجھ سے اچھا ہے. وہ میدان جہاد میں ابو عبیدہ کہلاتا تھا, اور خوص کی لڑائی میں شہید ہو گیا. ایسے قابل ترین لوگ صحابہ کے حفاظ صف اول کے حضرات لڑائی نے گھیر لیا ہو. ان الحرب قد استحر علی حفاظ القرآن, وقتوں کی وہی جنگ گرم شو اور قرآن حافظہ نے ٹول راہ کر. توبہ توبہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے کہا, عمر فاروق نے, اور دوسری روایات میں کہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید جمع کرو، جن کو قرآن مجید یاد ہے اور پیغمبر کے زمانے میں لکھتے تھے، ایک نسخہ تیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دو جنگیں اور ہو جائے اور پھر ہم کو حافظ قرآن ہی نہ ملے. تو وہ ابوبکر صدیق کو جب یہ مشورہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کیف اصنع ما لم یصنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کام کیسے کروں جو پیغمبر نے نہیں کیا. انہوں نے کہا واللہ انہ لخیر، خدا کی قسم یہ دین ہی دین ہے. کچھ دیر بعد ابوبکر صدیق کا سینہ کھل گیا. یہ ایک مستقل باب ہے شرف و صدق. مثلاً میں ترجمہ تفسیر پڑھاتا ہوں، مجھے شرح صدر کہ یہ بلند اعمال میں سے آپ پڑھ رہے ہیں شرح صدر، ذرا سا ان کے بعد ہو گیا فرق آ جائے گا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، جب سینہ کھل جاتا ہے پھر خدائی نور ملتا ہے. سبحان اللہ، شرح اللہ له صدری کما شرح صدر عمر. وہ میرا سینہ بھی کھل گیا جیسے عمر کا سینہ کھلا ہے. اور فرمایا زید بن ثابت کو بلاؤ، وہ کاتبوں کا سب سے بڑا کاتب ہے. زید بن ثابت کو بلایا اور اس کو کہا انت رجل شاب لا نتهمک قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فاجمعہ وفتشہ. آپ جوان ہیں، ہم آپ سے مطمئن ہیں، آپ پیغمبر کے زمانے میں بھی پیغمبر کے حکم سے وہی جمع کرتے تھے، اب بھی آپ آیا تو صورتیں ڈھونڈے اور جمع کریں. حضرت زید بن ثابت نے بھی وہی بات کہی کیف تفعلون ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کام کیوں کرتے ہو. ابوبکر عمر نے کہا کہ خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے. اس کے بعد حضرت زید کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مجھے اس کی جگہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کہتے یا آسان تھا، لیکن قرآن کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اللہ، لکھنا شروع کر دیا، بعض مقامات پر بعض آیات کی تلاش ہوئی ہے، آخر کار وہ مل گئی. اور پہلی سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، دوسری بقرہ، تیسری آل عمران، چوتھی نساء، مائدہ، انعام، آراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ہجر، سورہ ابراہیم ہجر، اور سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، ایک ترتیب سے الی آخر القرآن. یہ ترتیب عرشی ہے اور یہی ترتیب فرشی ہے. اور صحابہ کو بال اتفاق معلوم تھا کہ کون کون سی آیت کس کس صورت کی ہے. حضرت زید اپنے سارے ساتھیوں کو بٹھا کر جو قرآن مجید لکھ چکے تھے اور جس نے پیغمبر کے زمانے میں لکھا تھا اس کو کہا آپ اپنا لکھا ہوا لا کے رکھ، بعد میں لکھے ہوئے کا اعتبار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے اس عہد کا لکھا ہوا وہ چاہیے، جب احتیاط دے. اور یاد سب کو، ساری ترتیب تنزیل یاد ہے. بعض آیتیں جیسے توبہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ احزاب کی ایک آیت، جس میں ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ بھی حضرت خزیمہ کے حامل گئی لکھی ہوئی عہد رسول کی، اور سورت سب مکمل ہو گئی. سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ سے پہلے لکھ دیا، بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل عمران سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة النساء سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائدہ سے پہلے، انعام سے پہلے، آراف سے پہلے، انفال سے پہلے. جب سورہ توبہ آئی تو زید بن ثابت نے کہا میرے پاس بسم اللہ نہیں لکھا ہوا. کاتبان سے کہا تمہارے پاس؟ سب نے لکھا نہیں، ہمیں تو حضرت نے کہا ہی. کہا کسی کے پاس ایسا نسخہ ہے جس میں براءت من اللہ و رسولی سے پہلے بسم اللہ؟ سب نے کہا کہیں نہیں. کسی نے پیغمبر کو سنا ہے جس کا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا؟ صحابہ نے کہا نہ. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سے مشاورت کی گئی، سب نے کہا بغیر بسم اللہ کے چھوڑو، بغیر بسم اللہ کی سورت چھوڑو، اس پر بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوا ہے، اس پر پیغمبر نے بسم اللہ درج ہی نہیں کرایا ہے. یہ صحابہ کرام کی صداقت اور امانت کا ایک روشن مینار ہے. 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو ایک سورت سورہ توبہ برات وہ 113 سورتوں پر قیاس نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، قرآن مجید میں مخلوق کا دخل نہیں. الحمدللہ شیعہ کہتے ہیں اور جی ایک سورہ توبہ کے علاوہ سورہ کربلا تھی، سورہ حسنین تھی، سورہ علی، ایک سورہ بندر روڈ تھی. میں دکھاؤں بکواس، اور یہ اتنا لمبا تھا، 40 پاروں کا تھا. خام خواہ، اور جب پیغمبر فوت ہوئے صحابہ کرام تدفین میں لگے ہوئے تھے، حضرت عائشہ نے قرآن مجید پلنگ پر بچھایا ہوا تھا، بہت بڑا تھا، تو بکری آ گئی اور قرآن مجید کھا گئی 10 پارے. وہ بکری بھی کوئی راضی تھی، ویسے ایمان سے کہو بکری کاغذ کھاتی ہے؟ وہ تو گھاس کھاتی ہے. ہاں وہ کھاتی، گلشن اقبال کی گائے تو نہیں جو پلاسٹک کھاتی. طالب جوہری سے میں نے کہا جیل میں، میں نے کہا ایسی باتیں کرو کم از کم عقل تو سن برداشت کرے، فضول باتیں کرو. کہتے ہم تو نہیں مان، نہیں کہتے یہ غلط ہے، موجودہ قرآن یہی ہے. میں نے کہا سیدھے ہو کے چلو، میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، آپ کا وہی عقیدہ ہے جو عوام میں مشہور ہے. میں نے کہا وہ جو امام غائب ہے، الامام المنتظر، سر من رہا عراق میں، وہ کائے کے لیے چھپا ہوا ہے؟ تو منہ سے نکلا جلدی میں اصلی قرآن اس کے بعد. میں نے کہا اصلی اور نقلی کیا ہوتی ہے، دو قرآن ہے کیا؟ تو میں نے کہا وہ امام ہے جو امت کی امانت چوری کر کے بھاگا ہے. آپ کی ٹوپی کوئی بگا کے لے جائیں تو آپ اس کو اچھا مسلمان نہیں کہیں گے، اور وہ مسلمانوں کا قرآن لے کے گیا اور آپ کہتے ہیں وہ ہمارا امام. المنتظر ننتظر، ہر مسئلہ دوسرے سے کمزور. قرآن مجید کے لیے جو اہتمام اللہ نے کیا ہے، نبی کے سینے میں محفوظ فرمانا، زبان تک کی حرکت، زبان تک ہلنے نہیں دیا. لا تو ہر ربی لسان، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی بات ہم سے ایسی نکل جاتی ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان پھسل گئی جی، منہ سے نکل گئی ہے. تو فرمائیں زبان کا دخل ہی نہیں، ہم آپ کے سینے میں بتا رہے ہیں، زبان کا کوئی دخل نہیں. کوئی آیت میں نے غلط پڑھ لی تو کیا آیت غلط ہو گئی؟ کیا ساری دنیا جانتی ہے کہ آیت اس طرح نہیں؟ کتنے وفاظ دنیا میں، کتنے کتاب. زبان کی دخل اندازی سے محفوظ کتاب ہے. بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو خالص سینے کا علم ہے، قلب کا علم ہے. بل نزلہ علی قلبک، دل سے تعلق ہے، قلب سے تعلق ہے اس امانت کا. روافظ بھی عجیب و غریب ہے. تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم جمع کیا عہد ابی بکر میں، مسلمہ کے قتل اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد نسخہ تیار ہوا، اور وہ نسخہ ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھ دیا گیا، زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر کا دور آیا، ام المومنین نے حضرت عمر کی خدمت میں وہ نسخہ بھیجا، لیکن پورے عالم میں قرآن مجید عام تھا، ضرورت پیش نہیں آئی. جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور آذربائیجان اور آرمینیا میں اسلامی فوجیں داخل ہو گئیں، ایران فاروق اعظم نے فتح کیا ہے، یہ دو شہر رہ گئے. حضرت عثمان نے یہاں غزہ کروایا اور اس میں بھی بڑے بڑے حفاظ اور علماء شہید ہو گئے، اور اسلام دور تک پھیل گیا عجم میں، طرح طرح کے لوگ آئے. ایک شخص آیا اور حضرت عثمان سے کہا کچھ الفاظ قرآن کے پوچھے، تو حضرت عثمان نے کہا لغت قریش پڑھو، لغت قریش پڑھو. اس نے کہا ہم لغت قریش پڑھتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا پڑھ، تو اس نے یہ آیت پڑھی، ان آیت ملکی ایاتیکم التابوت. تو تابوت کو پڑھا قابوک، ایاتیکم القابوک. حضرت عثمان نے کہا لا بل تابوت، اس نے کہا قابوک. حضرت عثمان نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس نسخہ موجود تھا، ان سے کہا یہ نسخہ دے دے، اس کی روشنی میں سات نسخے تیار کروائے. اس وقت سات عجم ملکوں میں اسلام پھیل گیا اور ہر ملک کے فرمان روا کو لکھا کہ یہ اصل نسخہ ہے، ان کے حروف اور الفاظ آیات اور ترتیب و ترتیب اس کو ضبط کر لو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی نسخہ کسی کے پاس ہو جو اس سے معارض ہو تو فخر رکو، اس کی تحریک کر لو. چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام شافی کا کہنا یہ ہے کہ دینی کتب ضعیف قرآن کریم محرف اور غلطیوں والے ان کی تحریک کی جائے، لوگوں کے سامنے نہیں، علیحدگی میں رکھ کے اس کو جلا دیا. اور امام مالک سے منقول ہے کہ نہیں تدفین کی جائے، بوسیدہ اوراق، پھٹے قرآن شہداء قرآن مجید جو پڑھنے کے قابل نہ ہو، ان کو قبرستان میں کسی طرف زمین کھود کر کپڑے میں لپیٹ کر ادب و احترام سے تدفین کی جائے. لیکن امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تسیل کی جائے، یعنی چلتے ہوئے پانی میں بہایا جائے، یا اتنے بڑے پانی میں بہایا جائے کہ پانی میں وہ ڈوب جائے، گل جائے اور کوئی پتہ نہ چلے. کیونکہ عجم کے اندر تحریک یا تغریق یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تحریک یا تدفین بلکہ تغریق اچھا سمجھا. اب بھی یہ رواج ہے اور یہ عمل ہے اور یہ مستحسن عمل ہے کہ بوسیدہ اوراق دین کے دینی کتب کے وہ چلتے ہوئے پانی میں یا بہت زیادہ پانی میں بہائے جائے. تو حضرت عثمان نے بلدان کو لکھا، ان کے عمراء اور عمال کو، گورنروں کو اور ذمہ داروں کو، کہ جو نسخہ ہم نے بھیجا یہ وحی کے عین مطابق اور صحابہ کے اجماع سے تیار ہوا ہے اور لغت قریش ہے. اگر اس کے خلاف کوئی نسخہ ہو کسی کے پاس تو اس کا اعتبار نہیں ہو.
اللہ اکبر.
قرآن کریم جب نازل ہوا تو قریش کی جو لغت تھی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اور پورا کنبہ کلام کرتا تھا، یہ سب قبائل کا سردار سمجھا جاتا تھا، اور ان جیسے فصیح عربی کوئی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھی، اور اسماعیل کے بارے میں ہوا اول من تکلم بالعربی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عجمی بولتے تھے، عراقیہ اور ہندیہ دونوں پر قادر تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام 22 سال یا ہندوستان میں رہے. حضرت آدم کے قدم جگہ دیکھنے آئے تھے پھر یہی رہے. بعض کہتے ہیں کہ ایک شادی بھی آپ کی یہی ہوئی ہے، اور جو بیٹا حضرت کا تیسرا تھا خیبر خاتون سے جو پشتون کہلاتا تھا وہ یہی کی رہنے والی عورت تھی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی قوم برہمن، یہ برہمن جو ہندوؤں کی بڑی قوم ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بہت زیادہ ہے، اور واحد قوم ہے وہ جو پوجا نہیں کرتی. بت بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی اسماعیل کے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو نمستے وغیرہ سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ شرک ہے کفر ہے. اور ہندو خاندانوں میں اور ذات میں ان سے بڑی ذات نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ابرہا یا برہمن یہ ابراہیمیون سے ہے. یہ ابراہیم کو برام کہتے تھے، برام. ابراہیم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اجما ہے، اگرچہ علماء عرب نے کہا ہے کہ نہیں یہ اب الرحیم ہے، مہربان باپ. ابراہیم علیہ السلام اصلاً بابل کے رہنے والے تھے، عراق کے اندر جگہ ہے بابل، اور وہاں سے پھر حضرت تشریف لے جاتے تھے حضرت سارا کو لے کر، حضرت حاجر کو لے کر مکہ مکرمہ، وہاں ان کو آباد کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیم الصلاۃ. اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم قبیلے میں پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پلے پڑے اور جوان ہوئے اور آپ کی شادی بنو جرہم میں کی گئی، اب اسماعیل علیہ السلام بالکل صاف ستھری عربی بولتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم واپس آئے اور دیکھا تو فرمائے کہ اے اسماعیل، آپ تو اپنے جد امجد آدم کی زبان بول رہے ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں عربی بولتے تھے، جب لغزش ہو گئی زمین پر بھیجے گئے تو عربی میں کچھ فرق آیا، جب توبہ قبول ہوئی 40 سال بعد پھر عربی بحال ہو گئی. زبانیں کل چار ہے اصلاً، عربی، عبری، عبرانی، سوریانی، بس چار آسمانی بڑی کتابیں ہیں اور چار زبانیں ہیں، عربی، عبری، عبرانی سوریانی، ان سے پھر جو ہے نا یہ تیدا یہ سرائی کی ہے، یہ ڈیروی ہے، یہ غازی خان والوں کی ہے، یہ فلاں ہے، یہ باولپور کی پنجابی ہے، یہ فلاں کی ہے، یا پشتو بھی 28 قسم کی پشتو ہے. وہ کہتے ہیں ہر 4 میل پر زبان تبدیل ہوتی ہے. بالکل تورڈیر جانگیرے سے 4-5 میل ہے، ہماری والدہ صاحبہ وہیں کی تھی، ان کی پشتو میں ہماری پشتو میں فرق ہے. منگوایو ماتا اگئی وہی مالا، منگوایو تاتا اگئی وہی تالا. اکوڑا اور جہانگیرے میں 6 میل ہے. شیر علی شاہ صاحب کی ہماری بولی میں فرق ہے، بھیا اگئی دئی فلان کی دئی دی، منگا سے نہ فلان کی دی اگئی دئی دی، اور پتہ نہیں کتنا فرق ہے. گلشن کی اردو اور ہے، واٹر پمپ کی اور ہے، سوراب گوٹ کی اور ہے، نیو کراچی کی علامان والحفیظ ایسی اردو ہے کہ مجلس میں نقل نہیں ہو سکتی. ہر زبان زبان نہیں ہے، فصیح زبان بولنا آسان کام نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی سنے تھے جن کی زبان مثالی تھی. علماء کرام میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فصیح اردو بولتے تھے، بہت زیادہ. اور موجودہ علماء میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کا بھی کلام بالکل علیحدہ ہے ماشاء اللہ. اور سیاسی لیڈروں میں نواب زادہ تو تھا ہی، ادیب بہت بڑا، لیکن ولی خان کی بھی بولی حیران کن تھی کہ سرحد 400 کا باشندہ اور اتنی صاف ستھری رواں دواں اردو بولتے. باقی بھٹو کو اردو نہیں آتی تھی، وہ کہتا تھا تمہارے جلسے میں 4 لوگ تھا، ہمارے جلسے میں بہت لوگ تھا، ایسے الٹی سیدھی کھڑی کھڑی بولتے. اور وہ چوکری جو اس کی ہے، اس نے اب سیکھی ہے، مائر ہو گئی، شروع شروع میں اس کو بھی نہیں آتی. مولانا بھی اردو کے فصیح بلیغ خطیب ہیں، بہت اچھے ہیں. اللہ، کسی بھی شخص کو کسی زبان میں کام کرنے کے لیے اس کے ادب کو اپنانا ضروری ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کراچی میں برسا برس ہو رہے اور آپ کی اردو جو ہے نا بالکل شگفت اردو، پھول جھڑیاں پھینک گیا. نہیں، صاف زبان بولیں. جس طرح آپ فارسی میں ماہر ہوتے ہیں، عربی میں ماہر ہوتے ہیں، صرف اور نحو میں، جس زبان میں آپ دین کا کام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ اس زبان کی جولانیاں آپ اپنا چکے ہو. حضرت مفتی صاحب ایک جگہ تشریف لائے تھے تو وہاں لوگوں نے اردو میں سے پاسنامہ پیش کیا. وہ اتنا کمزور تھا کہ حضرت فرماتے تھے نہ میں سمجھ سکا اور نہ اور لوگ. پشتو میں ہوتا تو میں تو سمجھ ہی لیتا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پہ آدمی قابل لوگوں سے مدد لے اور ان سے اس تحریر کو مناسب کر دے. اللہ اکبر. بعض لوگ قدرتی ماہر ہوتے ہیں، جیسے استاذ العالم حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی ایسی صاف تھی کہ شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود نے حضرت کی تقریر سن کر کہا کہ ہماری عربیت حضرت بنوری کے سامنے لڑا رہی ہے، ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم اس شام کی عربی باعدہ بول سکیں. الحمدللہ. اور لاہور میں ایک دفعہ بہت بڑا جلسہ تھا اور اس میں جب مولانا مفتی محمود صاحب کی تقریر شروع ہو رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ بہت عرب مہمان آئے ہیں، تو حضرت نے عرب مہمانوں کی مناسبت سے عربی میں تقریر کی. کوثر نیازی نے آپ کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس کا لکھا ہے کہ سچ یہ ہے کہ آپ نے عربیت کا حق ادا کیا، اور میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی عجمی عالم اتنی قادر اور ادب سے لبریز عربی بول سکتے ہیں. یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائیں تاکہ آپ بھی کوشش کریں، زیادہ سونے کے اور زیادہ کھانے کی نہیں، صلاحیت اپنی بلند کر. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میں ایک جگہ مہمان تھا مکہ مکرمہ میں. عربوں کا ایک عجیب مزاج ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو نہ انسان سمجھتے ہیں نہ مسلمان سمجھتے ہیں، عالم تو در کے نام. ان کو کسی نے کہا کہ شیخ یدرس البخاری و ترمذی. ماشاء اللہ انتم تدرسون؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم بخاری ترمذی پڑھاتے ہیں، بڑی شان و شوکت سے پڑھاتے ہیں. میں نے بھی اس کو طرح دکھایا کہ ہم بھی ناک پر مکی نہیں بیٹھے دیتے. مجھ سے کہا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے. میں نے کہا من اکرام العالم ان یسأل ومن اہانته الا یسأل ویترک صدا. حیران ہو گیا، خوش ہو گیا بہت. اتنے دور سے میں نے کہا شیخ پہلے سوال سمجھو، سوال کے کئی طریقے ہیں. مثلا یہ سوال کرو کہ امام بخاری کے کل مشائخ کتنے ہیں، امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کتنے مشائخ سے استفادہ کیا ہے، جن سے نہیں کیا ہے کیوں چھوڑا، اور حمیدی سے پہلی حدیث لانے کی کیا وجہ ہے، حمیدی اور علی بن مدینی میں کتنی مسافت ہے. یہ سوال بخاری میں بیشتر احادیث مختصر ہے، یہ تیوال چھوڑنے کی کیا وجہ ہے، بخاری کی پہلی شرح کون سی ہے، سب سے پہلے لغات کس نے لکھی، سب سے پہلے احکام کس نے لکھے، کل شروع کتنی ہے، دنیا میں موجود کتنی ہے. ایسا سوال کرو جوہری علمی سوال سیکھے. میں نے اس کو پہلے سوال سمجھایا، اب وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. اس کو پتا ہے کہ میں پوچھوں گا تو اس کا بھی نمبر آئے گا. ظاہر ہے مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے سے بھی استفادہ کرے. مجھے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو منتخبات ہیں اور مختارات ہیں، اس طرح میری استیاب درس نہیں ہوتا، ہم زیادہ علم نہیں رکھتے. خدا تیرا شکر ہے کہ یہ ذرا مان تو گیا. شیطان کر لاش ہو سب ہم بڑے گو دل تو میں مناظری کو. مجھ سے پوچھا آپ کے پاس فتح الباری کے کتنے نسخے ہیں؟ میں نے کہا اب تک دنیا میں جتنے چھپے ہیں اور مل سکے وہ سب موجود ہیں، 14-15-16 ہوں گے. اس نے کہا ایک نسخہ ہمت سے چھپا ہے اور 22 جلدوں میں واقعی وہ نادر نسخہ ہے. اس نے کہا وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو تبجیلا لعلم کا و تشکرا لغزارت اطلاعے کا و استحضار کا فی الجامع صحیح. الحمدللہ انہوں نے وہ نسخہ بھیج دیا. خوش ہوتے ہیں، قدر کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ کے فضل و عنایت سے. الحمدللہ 1983 میں پہلی مرتبہ میں مکہ مکرمہ گیا حج کے لیے، کچھ دوستوں کے کہنے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گیا. وہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساحلینوں نے ساحلین ریال مانگنے پہ یہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ علم کے لیے کینسر ہے. عالم مخلوق سے مانگے نہیں، پر ٹھیک ہے ہم بھی مہمان ہیں، آئے آپ سے مکالمہ کرنے حاضر ہوئے. تو میرے ساتھی نے میرا نام داخل کیا تو انہوں نے 2-3 چھوٹے چھوٹے مثالیں نکال کے مجھے رکھ دیے. میں اس پر یہ شیخ کو ہدیہ ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے 2-3 کتابیں پوچھی. وہ سوڈانی دیوان تھا، اس نے کہا نہیں. میں نے سوڈانی دیوان سے پوچھا کہ آپ دینا نہیں چاہتے یا کتاب نہیں ہے؟ اس نے کہا کتاب نہیں، میں نے سامنے رکھی ہوئی، میں اٹھ کر کے تینوں لے آیا، میں نے کہا یہ موجود ہے. مجھے کہتے ہیں آپ یہاں رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو آ جایا. کیسے پتہ چلا؟ میں نظر آ رہی، یہ تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا، سامنے لگی ہوئی. پھر دو چار باتیں اور ہوئی، چائے منگوائی. وہ اپنے خادم کو ایسا سے کہا کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی وہ اٹھا. اب جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے، 48 بڑی کتابیں شیخ نے 4-6 بنڈل بنوائے، اور میرا جو میزبان تھا اس کو کہا کہ تکلیف تو ہوگی لیکن شیخ کے ساتھ لے جانا چاہیے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم ایک کمرے میں تھے 83 میں. حضرت صاحب نے مجھ سے کہا مجھے بھی لے جاؤ. میں نے کہا یہ آپ رکھیں، ان میں سے جو کتابیں آپ کو چاہیے وہ آپ رکھیں. آپ بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور مجھے کیا فرق پڑے. میں نے کہا اس میں سے آپ چن لیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ رکھ لیں. بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی. صرف ایک کتاب دی. میں نے کہا یہ ساری اول آپ کی ہے پھر میری. اللہم لک الشکر والحمد. تو چونکہ قرآن کریم نازل ہوا لغت قریش میں، اور وہاں پر اور قبائل آباد تھے، عربوں کے کچھ قبائل قریش کے علاوہ بھی ہے، جیسے سحر ہے، عدنان ہے، اور بڑے بڑے قبائل، ان کے اور لغت قریش میں کچھ فرق پایا جاتا تھا. عدنانی، تیمی، بنو تیم قبیلہ مشہور قبیلہ ہے ان کا، سعد ہے، خدرہ ہے، اسعد ہے، شاس ہے. عربوں میں بھی آپس میں تھوڑی چپکلش رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سب کو ایک لغت پر مجبور کرنا مشکل ہے. آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ یہ کتاب تو سارے عالم کے لیے آئی ہے، اور بنیادی قبائل یہاں 7 ہیں، ان سب کو اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے. تو جبریل آیا اور اس نے جن جن جگہوں میں اختلاف تھا مختلف لغات کے ساتھ تلاوت کی. انزل القرآن علی 7 احرف، یہ مطلب ہے. لوگوں نے سہولت کے لیے کہے 7 قرآت ہیں. قرآت تھوڑا مراد ہے، لہجے مراد ہیں. قرآت کہاں تھی؟ قرآت تو بات کیجیے. انزل القرآن علی 7 احرف، بخاری کی حدیث فضائل قرآن کی. 7 قبائل کو، ہر قبیلے کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ یہ ہدل للمتقین بھی ہے، ہدل للناس بھی. مخصوص قبیلہ قریش کا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دیگر قبائل عرب کو بھی اپنے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت مل گئی. علماء اس لیے حرف زواد پر معترض ہے کہ وہ 7 قبیلوں میں سے ایک بھی زواد نہیں کہتا، سب زواد کہتے ہیں. ایک قبیلہ عرب کا حرف زواد جانتا ہے. کلمہ غیر مانوسا ہے، کلمہ اجنبیہ ہے. بدقسمتی سے ہندوستان کے بعد ناخواندہ قاریوں نے لکھ دیا مشابہ بزوار ہے. زوا کے ساتھ نہ مشابہ ہے، کسی چیز میں مشابہت نہیں. عرب جانتے نہیں. آپ کہیں انی مریض، واللہ ہم لا یدرون شیء، بالکل نہیں سمجھتے جب تک کہنے دے انی مریض. جب تک مرض نہ کہے مرض کو نہیں جانتے عرب. حیران ہو جاتے ماں دادا بولو شہر آدھا پاکستانی. صاف کہتے کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں. سخت اندیشہ اور خطرہ ہے. کہ جو لوگ قصدن حرف دعات کو چھوڑ کر زوات پڑھ گئے سخت اندیشہ ہے. البحر المحیط میں لکھا ہوا ہے اور محیط برہانی میں کہ اگر کوئی دعات کی جگہ زوات پڑھے اور قصدن پڑھے فسدت صلاته وبانت عنه امراته وارتد عن دینی. بعض ہمارے علماء نے بدعتیوں کے مقابلے میں قصدن جو ہے نا اس کو عام کیا ہے حف اللہ وانزل اللہ دے. زیادہ دور نہ جائے, مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے جوائر الفقہ میں حرف زواد دعات پر کلام کیا ہے. اخیر میں گزارش کی ہے کہ دعات پڑھا کرے زواد رہ لے. فقیر الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں پر دال پڑھنا چاہیے, پر دال زوانہ پڑھے پر دال پڑھنا چاہیے. قارئین صاحبان غیر المغضوب علیہم الضالین. چند دن پہلے ایک عربی کونسلیٹ ہمارے ساتھ مہمان تھے دعوت میں, تو محمد انور شاہ موجود تھا اور عرب نے کہا کہ بچے کو کہے تھوڑی تلاوت کی. اس نے تلاوت کی لیکن جب مغضوب و ضالین پڑھ حیران ہو گئے, شیخ ہاں شاہ محتمیمین کو چاہیے قرآ پر بھی نظر رکھے کہ وہ بچوں کو بگاڑے رہے. اور یہ جو جمال القرآن کا حشیہ ہے یہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے, یہ قاری امین الدین صاحب کا ہے, غیر معروف آدمی. لوگ سمجھتے ہیں مولانا اشرف علی نے لکھا ہے, مولانا اشرف علی نے عمر بھر زواد سنا بھی نہیں, ان کا اپنا فتاوی موجود ہے. تو وہ جو سات قبائل عرب ہے ان سب کے قراءات مخصوص ہیں. خدا من تعالیٰ کے شکر و احسان سے وہ قرآن کریم جس میں صحابہ اور تابعین کے دور کی قراءات موجود ہے, اللہ بالفعل جاری ہے. ایک تو یہ کہ آپ النشر فی القراءات الاشر مد الجزری فکریہ شاطبیہ اس کے شروع ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا واللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا نسخہ ہو سکتا ہے کہ جس میں سبا قراءات اور اشرا بالفعل اور عملاً جاری ہو. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ اور تابعین نے اس کو جمع کیا ہے 332 ہجری میں سلطان المسلمین کو پیش ہوا ہے. اس نے اس وقت کے تمام اکابر علماء قراء محدثین مفتیین فقہا کو بٹھایا تصدیق کروایا. 1157 میں سلطان قابوس نے شائع کیا اور 50 سال پہلے 100 سال پہلے سلطنت عمان نے شائع کیا, اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہمارے جامعہ سے شائع ہوا. وہ سب کے لیے نہیں ہے, نصب اس کے اہل ہے. تفسیر کے امتحان میں جو ممتاز آئے ان کو اعزازاً پیش کرنا چاہیے. بالکل الحمدللہ انشاءاللہ تعالی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, ایشیا میں بر صغیر کی تاریخ میں اس جیسے قرآن مجید آج تک شائع نہیں ہوا, منفرد نسخہ ہے, منفرد نسخہ ہے. کراچی کے ایک تجاریہ فجاریہ نے مجھے کہا کہ آپ اس کی مفت تقسیم بند کر دیں, ہم 10,000 اور 20,000 کا نسخہ بکوا کے دکھاتے ہیں. میں نے کہا تھا میں نے اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر اکابر علماء اور اہل احباب کے لیے اعزازت شائع کیا ہے, نہ کہ تجارت ہم نہیں بھیجیں. یہ آپ کو اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات محکم رہے کہ باقاعدہ نسخہ موجود ہے. پنجاب میں کروڑ پکا کے راستے میں ایک جگہ ہے شاید جھنڈیر نام ہے اس کا, جھنڈیر, اور وہاں ایک لائبریری ہے, اہل دنیا ہے جنہوں نے قائم کیا ہے. 24 کنال میں ایک لائبریری، بہت بڑی لائبریری. وہاں کے دوستوں نے رات 1 بجے مجھے وہاں لے گئے کہ آپ اس کی سیر کر کے جائیں. 2-3 گھنٹے ہم وہیں رہے. یہ سن کر آپ حیرت کریں گے، ان کے پاس عجیب عجیب قرآن مجید ہے. ایک قرآن مجید اتنا ہے کہ پورا ایک کمرہ بھر جائے، صرف 10 پارے. ابھی لکھا جا رہا ہے، پنڈی میں کوئی شخص ہے اس نے لکھا ہے، 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا، اور زمین کے اوپر ایک بہت بڑا تخت رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سجایا ہے. کئی قسم کے قرآن مجید ہیں، لیکن جب ہم نے میدان میں اپنا نسخہ نکال کے رکھا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا یہ نسخہ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے کہا یہ آپ کے لیے لایا لائبریری میں شامل کرنے کے لیے. میں لے کے گیا تھا، گاڑی میں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا اگر ہو تو میں ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا کتب خانہ ہے، شاید 4 لاکھ یا کتنی کتابیں ان کے پاس. قرآن مجید کی 30,000 قسمیں ہیں. وہاں حرمین شریفین میں چھان مارا ہے، وہاں بھی نہیں ہے. ایک ہے لیکن اس میں ادھورا ہے. ادھورا اس طرح کہ قراءات تو جاری ہے لیکن قراء کے حوالے نہیں ہے. اس میں قراءات جاری ہے، قراء کے حوالے ہیں. سدیس اور شریم دونوں امامان امام الکعبہ، وہ اس مکان میں گئے تھے، مہمان تھے، جس کی طرف سے ہم کو شائع کرنا پڑا ہے، جنہوں نے نفقات برداشت کیے. میں نے ان کو 50 نسخے بھیجے تھے. سدیس و شریم دیکھ کر بڑی دیر تک خوش ہوئے اور کہنے لگے ہم نے حرم شریف میں نہیں دیکھا ہے. 10 نسخے ان کو پیش کیے گئے. آپ میں سے جو ممتازین ہے انشاءاللہ تعالی، ممتازین کو بھی پہچاننا بڑا مسئلہ ہے. رات کو قرآن مجید بیٹھ رہا تھا تو بعض لڑکے الٹے ہاتھ میں لے کے جا رہے تھے، دیکھو یار ارمان دے تو فیل چرخ گردو توفو. اتنے مسائل و آداب بیان ہوئے اور آج بھی یہی حال ہے ان کا. ایک ممتازین کہتے ہیں بس بھول چوک صرف آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، اور کوئی کام نہیں، بس بھول چوک ہے. بھائی قرآن مجید دینی کتاب یہ کوئی بائیں ہاتھ میں لیتا ہے، تھوڑی دیر لے لیے لیکن روانہ ہوتے وقت آپ دائیں ہاتھ میں کر لے، الٹے ہاتھ میں لے کر کے جا رہے تو دائیں ہاتھ کٹوانے کے لیے کس کام کے لیے، کون سا کام لے گی اس کا؟ ایسا نہیں کرے، اچھے اعمال اپنانے کی پوری کوشش کرے. بہرحال قراءات اور تجوید ایک مستقل موضوع ہے اور مستقل کتابیں ہیں اس فن کی، لیکن کہتے ہیں کہ ایک عالم کی حیثیت سے ابن الجزری کی النشر فی القراءات العشر پر یہ پاس رکھنا چاہیے، اسے بنیادیں اور اساس آپ کو معلوم رہے گی انشاءاللہ. قاری محی الدین صاحب سے کہا تھا کہ وہ مغرب کے بعد کوئی کلاس پڑھائے دور تفسیر والوں کو، شوق سے اس میں شریک ہو. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم ہے علم الناسخ والمنسوخ، اس کو کہتے ہیں معرفت الناسخ والمنسوخ. منسوخ کے معنی ہیں وہ آیات جن پر عمل روک لیا گیا ہے اور اس کے بعد دوسری آیت آ گئی ہے. جیسے قرآن میں ہے وَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرو درگزر کرو. جب اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی جہاد، یہ تیسرا علاج تھا. عَفْوَ وَصَفْحَا اس کے سامنے موقوف ہو. قرآن کریم میں پہلے آیت نازل ہوئی ہے کہ جس خاتون کا خاوند مرے وہ 1 سال تک انتظار کرے، دوسری آیت آ گئی والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا، چار مہینے دس دن کی عدت آ گئی، تو ایک سال والی عدت بالاتفاق منسوخ ہو گئی. اللہ اکبر. اب قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر خاتون نے خاوند کے مرنے کے بعد بچہ دے دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو بس وہ فارغ ہے، اس کے ذمہ کچھ اور مہینے پورے کرنے نہیں ہے، وضع حمل آخر الاجل ہے. صحابہ میں کچھ کلام رہا ہے لیکن آخر ما استقر علیہ الامر ہے. سلف کے اندر ناسخ منسوخ کا مفہوم عام تھا اور خلف کے اندر اس کا مفہوم مختصر ہو گیا. سلف کے اندر تو مطلق مقید ہوا یا مقید مطلق ہوا یا مبہم مفسر ہوا یا عام خاص ہوا، تو وہ کہتے ہیں نسخا نسخا نسخا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ مشکل مسئلہ ہے. علی المرتضی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں وعظ کر رہا ہے، تو علی المرتضی نے اس سے کہا اتعرف الناسخ من المنسوخ، آپ ناسخ منسوخ جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، کہ آپ کو واعظ کرنے کا کوئی حق نہیں. لئن
العمل بالمنسوخ حرام
کالعمل بالمتروک، اس موضوع پر ائمہ اجتہاد اور ائمہ حدیث نے مستقل تصنیفات فرمائی. امام شافعی اور امام احمد کی جو گفتگو ہوئی شاگرد استاذ کی، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ امام شافعی نے اخیر میں امام احمد کو وصیت کی کہ ناسخ اور منسوخ پر توجہ دے دے. استاذ نے شاگرد کی کمزوری محسوس کی. اس زمانے میں گفتگو تذلیل کے لیے نہیں ہوتی تھی، تدلیل کے لیے ہوتی تھی، سمجھانے کے لیے اور علم دینے کے لیے. ہماری دانش میں اس وقت دنیا کے اندر ناسخ اور منسوخ پر پانچ مشہور کتابیں ہیں. سب سے بڑی کتاب امام ابو جعفر طحاوی کی، تحفۃ الاخیار فی معرفۃ الناسخ والمنسوخ من الآثار، تحفۃ الاخیار فی معرفۃ الناسخ والمنسوخ من الآثار. یہ کتاب مفصل ہے اور شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنی بڑی کتاب کوئی نہ لکھ سکے. ایک اندازے کے مطابق 10 جلدیں اس کی ہے، ہمارے ہاں موجود ہے نسخہ. دوسری کتاب ناسخ و منسوخ کر عبدالقادر بغدادی تمیمی کی ہے، اس کا نام ہے کتاب الناسخ والمنسوخ. اس سے پہلے میں نے دور تفسیر والوں کو وہ پورا لکھوایا بھی ہے 2-3 دفعہ، لیکن چونکہ وہ سبق کے درمیان میں بتائی دیتا ہوں اس لیے مستقل اس پر دن لگانے کی ضرورت نہیں. عبدالقادر بغدادی تمیمی کی کتاب الناسخ والمنسوخ. تیسری بڑی کتاب ابو بکر حمدانی ہاضمی کی ہے، چھٹی صدی ہجری کے محدث ابو بکر حمدانی ہاضمی. یہ وہی ابو بکر ہاضمی ہے جنہوں نے شروط ائمہ سته لکھی ہے، شروط ائمہ سته. ابو بکر حمدانی الحازمی، ان کی کتاب کا نام ہے الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاثار. یہ تحاوی کی کتاب کا مقتبس ہے. ایک کتاب عبدالقادر حمیری کی ہے، عبدالقادر الحمیری، اس کا نام ہے النواسخ. آج کل بلاد عرب سے بحقق تقسیم ہو رہی. النواسخ عبدالقادر حمیری کی. اور پانچویں بڑی کتاب ناسخ اور منسوخ کے موضوع پر، وہ محدث ابن فورق کی ہے. محدث ابن فورق جن کی کتاب مشہور ہے مشکل الاحادیث، ابن فورق کی کتاب جو علم دنیا میں معروف ہے وہ مشکل الاحادیث ہے. بہرحال ایک مفسر یا ایک محدث، ایک فقیہ، بلکہ ایک مفتی اور خطیب تک اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اسے اس کی ممارست ہو اور کچھ پہچان بھی. ناسخ منسوخ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان پر عمل روک لیا گیا، تلاوت جاری ہے، قرآن مجید ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عمل ہے اور تلاوت نہیں ہے، جیسے شیخ و شیخ تو اذا زنا فرجموهما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم. ابھی آیت نہیں لیکن حکم اب بھی یہی ہے کہ شادی شدہ زنا کر لے تو ان کو سنسار کیا جائے اور غیر شادی شدہ ان کو کوڑے لگے. اس کو علماء کہتے ہیں منسوخ التلاوت، اور جس پر عمل روک لیتے ہیں تلاوت جاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ العمل ناسخ التلاوت. ناسخ منسوخ کے مفہوم میں سلف و خلف کے ہاں فرق ہے. میں نے پہلے کہا ان کے ہاں مفہوم عام ہے. اور خلف کے ہاں منسوخ کے معنی ہے تبدیل حکم بحکم آخر، تبدیل آیت بآیت آخر بآیت اخرى، بالکل تبدیلی کو کہتے ہیں متاخرین. لیکن متقدمین کے نزدیک تقدیم، تاخیر، اطلاق، تقیید، اجمال، تفسیر، تخصیص، تعمیم، یہ سب نواسخ ہیں. اصولیین نے کہا ہے کہ 500 آیات منسوخ ہیں، 500 آیات منسوخ تو رہ کیا گیا، یعنی ان میں مزید احکام آئے ہیں، مزید احکام آئے ہیں. ان کے نزدیک تو ولا تشکروا بآیات ثمنًا قلیلا یہ منسوخ ہے. جو وہ کہتے ہیں یا معلوم نہیں ہے کیا مراد ہے اس سے. دوسری آیت آ گئی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا یہ ناسخ ہے. حالانکہ اس میں ناسخ منسوخ کوئی بات ہی نہیں ہے. پہلے اجمال تھا اب تفسیر ہو گئی. اصل میں ناسخ منسوخ معتزلہ اور خوارج نے انکار کیا ہے کہ نہیں ہے, ہے ہی نہیں منسوخ. وہ کہتے ہیں خدا کا حکم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے, کیسی عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین خود احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, وہ جو چاہے مٹائے جو چاہے برقرار رکھے, اس کا علم کامل. شکر ہے کہ تم نے عمل تو کر لیا. ایک طالب غریب کو جمائی آئی اور بڑی جلدی سے ہاتھ بھوک رکھ لیا. خدا کا شکر ہے کہ آپ کو عمل کی توفیق ہوئی, ہمیں خوشی ہے. اللہ قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں جمے گا نہیں بھاگے. اور پھر فرمایا کہ علم اللہ ان فیکم ضعفا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تم میں کچھ کمزوری, اب ایک دو کے مقابلے میں نہ بھاگے. تو متقدمین کے نزدیک پہلے ایک کا 10 اور اب ایک کا 2 وہ پہلے والے منسوخ ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے, پہلے والے مسلمان بہت مضبوط تھے, وہ ان کے حال پر تھا, بعد میں کمزور آ گئے, ان کی مناسبت سے آیات کا نزول ہوا ہے. قرآن کریم کے علوم میں جو شخص بھی قدم رکھے گا اور سروکار رکھے گا وہ ناسخ اور منسوخ سے تعلق رکھے گا. معتزلہ اور خوارج نے جو انکار کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علم اللہ کا تو کامل و اکمل ہے, محیط ہے, بات تو وہ بدلتا ہے جس کو بعد میں پتہ چلے. تو معاذ اللہ جہل بالاشیاء لازم آتا ہے خدا کے لیے. حالانکہ یہ ان کی بڑی بھول غلطی ہے, اس طرح نہیں ہے. احکام کا تعلق عباد کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ ہے. دیکھو ایک طالب علم کو استاد کہتا ہے کہ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھو, پھر اس کو کہتا ہے اچھا ایسا کرو 10 مرتبہ بہت ہے. کیوں؟ 100 مرتبہ پڑھنے سے آموختہ پختہ ہو گیا, اب 10 مرتبہ کافی ہے. ایک بچے کو وہ کہتا ہے تجھے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے, دوسرے کو کہتا ہے تجھے 10 منٹ بیٹھ کے جانا ہے. بندوں کو دیکھ کر, شاگردوں کو دیکھ کر استاد فیصلہ کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 3 دن تک ٹھنڈا پانی نہ پیئے, گوشت نہ کھائے, چاول نہ کھائے, اور 3 دن تک صبح دوپہر شام 3 وقت دوا لے, 2 کیپسول لے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں اب صرف صبح و شام لے, اور اب آپ گوشت نہ کھائے لیکن شوربہ کھائے, اور چاول نہ کھائے کھچڑی اور کھیر کھا سکتے ہیں. 5 دن جب پورے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب دوا کی ضرورت نہیں ہے, صرف پرہیز کرو. تو کوئی یہ کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کو پہلے پتہ نہیں, تو کمکلی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو پہلے سے پتا ہے, مریض کے حالات کو دیکھ کر کے مشورے میں اور معالجے میں تبدیلی کی جاتی ہے. اللہ بزرگ و برتر اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ کر احکام نازل فرماتے ہیں. کریم کی تفسیر میں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ تین طریقے ہیں، ایک ترجمہ ہے، ایک تفسیر ہے، اور تیسری تطبیق ہے. تطبیق کہ یہ آیت کہاں کہاں منطبق ہوگی. ضیاء القاسمی پاکستان کے سربلند خطیب تھے، دیوبندیوں کے سربکف مجاہد و مناظر رحمہ اللہ. بنس روڈ پر حضرت کی تقریر تھی، بڑی زبردست جوانی کی، زہر کے بعد جلسہ تھا اور تمام گلیاں اور روڈ بھرے ہوئے تھے، اور ان کا کام ہوتا تھا بدعتیوں پر برسنا. تو ایک بدعتی نے پرچی لکھی اور حضرت کو کہا کہ آپ جو آیات پڑھتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، آپ ان کو بزرگوں پر اور درگاہوں پر فٹ کرتے ہیں. مولانا اسٹیج پر ایسے شیر کی طرح گرج گئے بالکل. فَقَعَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے تھے، ہو بتڑے نہیں کہا ہے، عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. اب جس کو تطبیق کا علم ہو وہ اس کو سمجھتا ہے. درس میں ہم سے بھی اکثر حضرات تطبیق میں فائدہ اٹھائیں گے، جس کی نظر تطبیق پر ہو. مبتدئین کہتے ہیں کہ دیوبندی وہ آیات پڑھتے ہیں اور اللہ والوں پر فٹ کرتے ہیں، قبروں پر، درگاہوں پر، جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی. ان کا بڑا خیال ہے، کیسے کمکل ہے، بت کہاں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ تھے، ابو عیسیٰ کو ابن اللہ اور الہ کہتے تھے، قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. تو عیسیٰ تو زندہ آسمانوں میں موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ نفع و ضرر کا مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہود عزیر علیہ السلام کا پوجا کرتے تھے، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے. تو عزیر تو خدا کا پیغمبر ہے اور سچے نبی گزرے ہیں، تو بت کہاں ہے؟ اور مکے کے مشرکین جو 360 مورتیاں بنا چکے ہیں، ہر مورتی ایک گزرے ہوئے بزرگ کی یادگار ہے، ہر مورتی، کوئی ایسی مورتی نہیں ہے جو بزرگوں کی یاد میں نہیں بنی ہے. مثلا لات اور منات اور عزا، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اس لات کے متعلق بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، اما اللات فکان رجلا صالحا. لات بزرگ کا نام، حج کے موسم میں ستو میں پانی ملا کے حاجیوں کو پلاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ولی باکرامت بنایا اور پھر مشرکین نے ان کا پوجا شروع کر لی. بخاری شریف میں ہے فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت نے کعبہ کھولا اور ان میں سے بت نکال رہے تھے صحابہ، پھینک رہے تھے، دو بڑے بت تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا اسماعیل علیہ السلام کا، دونوں کے ہاتھ میں تیر تھے. قسمت تقسیم کرنا، آپ کرے آپ نہ کرے، آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچے گا. یہ آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، اللہ تعالی مشرکین کو غارت کرے، انہما علمو انہما مستقسما بالازلام، ان کو خوب پتا تھا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تو اس کام کی جڑیں کاٹنے آئے تھے، انہوں نے تو پورا بتخانہ جلا دیا تھا، توڑا تھا، ان کے نام کی مورتیاں بنائی، ایسے ظالم لوگ تھے. تو بدعتی کے پاس اور کوئی چیز نہیں بس آپ کو یہ کہیں گے او جی یہ تو بتوں کے بارے میں آپ پوچھو بت کدھر ہے بت کدھر تھے تو سارے کے سارے انبیاء اور اولیاء صلحاء زمانہ ان کی یادگار ہے سورت نوح میں جن پانچ بتوں کا ذکر ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا بخاری میں ہے کانوا عبادا صالحین یہ سب کے سب بزرگ لوگ تھے اور ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے لما ماتوا بنوا علی قبرہم مساجدا جب وہ مر گئے جن کا وقت ہو ان کی بھی قبروں کو چاہے سجود بنائے چند دن پہلے ایک بڑے بزرگ کی حاضری ہوئی وہاں پر حیات اور ممات کا مسئلہ بڑا گرم ہے پنجاب والوں کے ہاں یہ بہت بڑی تتی دا کبڈی دا تتی دا کبڈی بے روزگار لوگ ہیں کوئی کام نہیں ہوتا وہ بزرگ بھی ذرا خلو کر رہا ہے بہت مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے میں نے کہا ہم حیات مماد دونوں کے کھائے حیران ہو گیا میں نے کہا حیات کے قائل ہے بل حیا ہو ولکن لا تشکرون اور ممات کے قائل ہے اموات غیر و احیا وما یشعرون ایان یبعثون مجھے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کے بارے میں میں نے کہا روح المانی ابن کثیر میں ہے اموات غیر و احیا کعیسی و عزیر و ام عیسی میں نے کہا بتاؤ یہ انبیاء و بزرگ ہیں ایسے شور مچائے فضول جو حیات قرآن و سنت پر کے مطابق ہے اس پر ایمان فرض ہے جو یہ لوگ جھالی پیش کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں وہ خالص بریلیت ہے ان سے بھی دو قدم آگے ہیں بہرحال ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک کام ہے تطبیق کا وقفے کے بعد ہم اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں کہ تطبیق میں کچھ کلام ہے یا نہیں یعنی ایک آیت نازل ایک موقع پر ہے اور اس کو دوسروں موقعوں تک لے جانا یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوا کیونکہ ابن عمر کی ایک روایت بخاری میں آئی ہے وہ کچھ لوگوں سے خفا ہوتے تھے اور کہتے تھے کافروں والی آیت مومنوں پر فٹ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے یہ روایت اس کا حل اور تطبیق کی اصل مشروعیت اور اس کا طریقہ اور پھر انشاءاللہ آداب تلاوت تفسیر اور قرآن مجید کو شروع بس واخر دعوانا